जमा होते रहते हैं, हर घर में होती है, उनका क्या करना चाहिए? बेहतरीन इस्तेमाल सोचिए। अगर आपको कुछ वो चीज़ पसंद है तो ज़रूर, और अगर आपको नहीं चाहिए, पसंद भी है तो आगे दीजिए किसी को। लेकिन मैं, मेरा अपना ज़ाती अमल ये है कि मैं जो चीज़ मुझे नहीं पसंद आती ना, मैं किसी को दे भी नहीं पाती। तो फिर उसका बेहतरीन हल ढूंढ लीजिए, जिसको ज़रूरत है उस तक पहुँचाने की कोशिश करिए। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ले लेती हैं, जैसे मदीना फूड पेंट्री है ना, वो लोग ले लेते हैं, लेकिन मेक मनी ऑफ ऑफ दैट, लेकिन फीड हंग्री कुछ भी हो सकता है इंशाल्लाह। तो ज़ाया नहीं करना, लेकिन सही इस्तेमाल ढूंढना चाहिए जी।
मैंने कहा अच्छी अच्छी चीज़ें संडे को ले आए तो दे
दे। आप रेडी सर?
नहीं, आप
रेडी हो जी? चलिए ठीक है इंशाल्लाह। तो चलिए अब हम लोग अपना आज का लेसन शुरू करेंगे। आज हम लोग, सॉरी, किसी ने हाथ खड़ा किया था? अच्छा जी, उनके घर में कुछ भी नहीं है, तो हमारे घर में अगर चार चीज़ें एक्स्ट्रा एक सी आ गई हैं तो फिर आगे बढ़ा दीजिए, उनको ज़रूरत में पूरी हो जाएगी। भाई वाह, माशाल्लाह, ये हल सामने ही मिल गया। तो जो ये है, सैटरडे से पहले पहले जो ला सके, और या फिर नेक्स्ट सैटरडे से पहले पहले, कल भी ला सकते हैं आप, तो ये ला दीजिए, फिर इंशाल्लाह ये किसी हकदार को उस तक पहुँचा देंगे इंशाल्लाह। चलिए ठीक है इंशाल्लाह।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله جی کیسے ہیں آج تو خوب اچھا ریکیپ ہو گیا ہاں اب میں ایک منٹ بھی آپ کو ایکسٹرا اور نہیں دے سکتی لیکن آپ دیکھیے کہ جب تک ان چیزوں کو ہم جذب نہیں کریں گے فائدہ نہیں ہوگا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک پریکٹیکل کورس ہے الحمدللہ میں سوچ رہی تھی کہ کسی نیو مسلم کو اگر اسلام بتانا ہو تو کتنا اچھا موقع ہے اور اگر یہ سب کچھ انگلش میں ہو جائے تو کیسا فائدے کی چیز ہے نا بعض دفعہ ہم بہت بڑی بڑی چیزوں میں لوگوں کو الجھا دیتے ہیں اور بعض دفعہ صرف عبادات بتا دیتے ہیں بعض دفعہ صرف حقوق العباد بتاتے ہیں بعض دفعہ صرف کوئی ایسا ٹاپک جو ہمارے لیے بڑا پکی سا ہوتا ہے اس کو بتاتے ہیں تو کبھی بھی کسی کو بھی دین سکھائیں تو اس کو بہت زیادہ اس کا ہر اینگل دکھائیں اچھی بچھی جس کو کہتے ہیں انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے آداب ہی کا ٹاپک اس میں چند ٹاپک رہتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم حقوق کے ٹاپک پہ چلیں گے نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اسلام اے ٹو زی اس میں الحمدللہ ہم لوگ معاملات کے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اور معاملات میں سے بھی ہم نے آداب کو کافی حد تک سمجھ لیا ہے اب یہ نہیں پتہ کہ ہمارے اندر یہ آداب کب آئیں گے لیکن ہمارے کانوں نے ان چیزوں کو سن لیا ہے اور حقیقت ہے کہ دین ایک کمپلیٹ پیکیج ہے آپ کو فیل ہو رہا ہے یہ باتیں سنتے ہوئے کتنا یہ جملہ ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے تو ضابطہ کیا ہے ضبط میں رکھنے والی چیز اور ضبط سب کو ہی پتہ ہے خوش ہنسی ضبط کرنا غصہ ضبط کرنا کنٹرول کرنا اور حیات کیا زندگی یعنی اسلام آپ کی میری زندگی کے ہر پہلو کو کنٹرول کرتا ہے آپ کو مجھے چھوڑا نہیں اللہ نے کسی ایسی چیز میں کہ جس میں اب ہمیں نہ پتہ اور اب کس سے پوچھے یہ کیفیت نہیں ہے تو اللہ تعالی ہمیں ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھانے والا بنائے اب ہم نے کچھ آداب کرنے ہیں خوشی اور غم کے کیونکہ زندگی کے اندر دکھ سکھ ساتھ ساتھ چلتے ہیں سفر بھی دیکھ لیا اور دوستیاں بھی کر لیں تحائف بھی لے دے دیے لیکن کبھی زندگی میں آپ کے ساتھ یا کسی آپ کے ساتھ رہنے والے کے ساتھ کوئی غم کا موقع آ جائے کوئی پریشانی کو مصیبت آئے تو کیا کریں بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں سنی اور دیکھی جاتی ہے بہت سارے کام ہم وہ کرتے ہیں جو دیکھا دیکھی کے ہیں رسمن کہہ لیجئے لیکن آئیے ذرا قرآن اور سنت سے بھی تو پوچھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی غم کا معاملہ آئے یا آپ کے اوپر کوئی غم آ جائے کوئی دکھ تکلیف آئے تو اس میں کیا کریں آپ کہیں گے یہ کوئی پڑھنے والی چیز ہے بتانے والی چیز ہے سب کو پتہ ہے خوب روتے ہیں خوب پیٹتے ہیں اور منہ سے غلط غلط باتیں نکالتے ہیں حالانکہ آپ دیکھیے کہ غم اور خوشی دو امتحان کے پرچے ہیں ایک کا اینڈ صبر ہے تو ایک کا شکر ہے شکر آئے گا تو صبر بھی ضرور آئے گا صبر آئے گا تو شکر آئے گا صبر شکر میں ڈھلتا ہے اور شکر صبر میں ڈھلتا ہے جو دکھ میں صابر ہوگا وہ خوشی میں شاکر ضرور ہوگا تو तो जब भी कोई तकलीफ आए, पहली बात याद रखिए कि ये कभी हो नहीं सकता कि ना आए। वला नबलु वन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जूई व नक्सि मिनल अमवाली वल अनफुस व बशरिस साबिरीन। अल्लाह ताला ने मसाइब हमसा का ज़िक्र करके बता दिया कि तकलीफ़ें तो आएंगी, दुख तो आएंगे, आजमाइशें तो आएंगी, कभी कोई फौत हो जाता है, कभी बीमारी आ जाती है, कभी माल चला जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस नोट कीजिएगा, बुखारी 1283, मसाइब पर सब्र करना चाहिए किस तरह से कि मुसीबत कैसी होती है। जब भी कोई मुसीबत आती है तो सब्र करना है, और सब्र क्या है, दिल को नाराज़गी से, ज़ुबान को शिकवे से, और आज़ा को हर उस काम से बचाना जिससे अल्लाह नाराज़ हो। लिख लिया, बोल देती हूँ दोबारा। सब्र क्या है कि इंसान दिल को नाराज़गी से, कई लोग तो दिल से ही रूठ जाते हैं अल्लाह से, अल्लाह मैं नहीं बोलती आपसे तो ना बोलिए, अल्लाह का क्या जाएगा। कभी भी किसी तकलीफ़ के मौके पे अल्लाह से नाराज़ ना हो। याद रखिए कि आप अपनी उस तकलीफ़ को बढ़ा लेंगे, और अगर तकलीफ दूर हो गई लेकिन अल्लाह नाराज़ हो गया तो फिर भी किसी काम के नहीं रहेंगे। हर मौके पे अल्लाह से राज़ी रहें, ये उसने हमें जीने का हक़ दिया, क्या ये थोड़ा? और अल्लाह ताला हमें जो दे रहा है ये तो बोनस है। हम बीमारियों, दुखों, तकलीफ़ों के साथ भी जीते रहते तो भी, फिर भी हम उसको डिज़र्व नहीं थे करते। तो दिल को नाराज़गी से और ज़ुबान को शिकवे से बचाना। कभी मत कहिए मेरे ही साथ क्यों होगा, ये अल्लाह ने मेरे ही नसीब में हर तकलीफ़ क्यों लिखी है। और आज़ा को हर उस काम से बचाना जिससे अल्लाह नाराज़ हो, मसलन गाल पीटना, गिरेबान फाड़ना, बाल नोचना, सीना पीटना, नौहा करना, ये कुछ नहीं करना चाहिए। और मुसीबत की खबर सुनते ही सब्र करना चाहिए। बुखारी 1283 और मुस्लिम 2139। इन्नम सब्रु इंदा सदमतिल उला। बाज़ दफ़ा लोग शुरू में तो बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, फिर जब हिम्मत भी ख़त्म हो जाती है तो और थक हार चुके होते हैं तो कहते हैं अच्छा अब मैं सब्र करता हूँ, तो सब्र ये नहीं होता। सब्र क्या है, अचानक कुछ भी हो जाए आप रिएक्शनरी ना हो, अपनी जगह पे बैठे। और सब्र के मौजू पे इतना कुछ बात हो चुकी है पहले भी, और एक जगह तो मैंने सारे दीन के जो रिचुअल्स हैं ना वो सारे जमा करके बताए थे कि ये सब सब्र है। एक अल्लाह को मान सकते हैं जब तक सब्र ना हो? अपने माल में से 2.5% दे सकते हैं किसी को अगर सब्र ना हो? सिला रहमी कर सकते हैं अगर सब्र ना हो? रोज़ा रख सकते हैं अगर सब्र ना हो? दिन में 5 बार अपनी मसरूफियात छोड़ के नमाज के लिए खड़े हो सकते हैं अगर सब्र ना हो? पूरा दीन सब्र है। जैसे डॉलर करेंसी एक इंटरनेशनल, डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है ना, जिस मुल्क में भी जाएँ ले जाएँ वहाँ से उसको चेंज कर लें। सऊदीया में जाते हैं सब डॉलर लेके जाते हैं, वहाँ से अपनी अपनी करेंसीज चेंज करते हैं। सब्र भी एक करेंसी है। वक्त पड़ने पे शुक्र में और कनात में और बाकी चीज़ों पे चली जाती है। तो लिहाजा गम और मुसीबत का अदब क्या है कि जब आए तो कहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है आ गई, अब इसको समझने का और इसमें से खैर का रास्ता तू निकाल दे। जो मर्ज़ी कर लीजिए, अल्लाह की लिखी हुई तकदीर को आप और मैं बदल नहीं सकते। और अहसन सब्र क्या है, जिसका मुत्तकियों से वादा है, मुत्तकीन का सब्र, वो कौन सा होता है? इख्तियार है फिर भी आप सब्र करते हैं, बेसब्रे हो सकते थे। कुछ चीज़ें तो मजबूर कुल हैं, पहाड़ों को खड़ा ही रहना है, उनको सब्र करना पड़ेगा, लेकिन आप में अपनी खुशी से अगर सब्र करते हैं तो इसमें हमारी चॉइस है। करें क्या? मुसीबत पर सब्र अल्लाह की रज़ा के लिए करें, ये दूसरी बात है। अल्लाह के लिए करेंगे ना तो फिर ही अजर मिलेगा। सूरत लुकमान 17:17 और बुखारी 5:6:53 और रात 22। फिर इसी तरह तीसरी बात है कि मुसीबत में अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए और दुआ करें। क्या सूरत बकरा 156 किसी को याद है? आलू इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन। यकीनन हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। मुस्लिम में एक दुआ है, आप सभी को आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो याद कर लेंगे इंशाल्लाह। बहुत छोटी सी दुआ है, उम्मे सलमा की नस्बत से हम तक पहुंचती है। अबू सलमा उनके शौहर सहाबी रसूल थे, अल्लाह के नबी से जो सीखते थे वो आकर घर में बताते थे। एक दिन आए तो कहा है उम्मे सलमा, अल्लाह के नबी ने आज एक दुआ सिखाई है कि किसी मोमिन को दुनिया में कोई तकलीफ आ जाए, कोई भी सदमा, तो वो ये दुआ पढ़े। तो अल्लाह के दो वादे हैं, नंबर एक दुनिया में उसे बेहतर देगा और आखरत में उसका अजर भी देगा। اور وہ دعا کیا ہے آپ میرے ساتھ دہرائیے گا, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرم منہا. اے اللہ مجھے میری اس مصیبت میں سب اجر دے اور میرے لیے اس کا نعم البدل عطا فرما. دیکھیے اللہ کی کرنی, وہی شوہر جو سکھا رہے ہیں کچھ دن کے بعد یا کچھ عرصے ہی میں ابو سلمہ کا انتقال ہوتا ہے اور ام سلمہ عدت کے دنوں میں یہی دعا پڑھتی ہیں, انا للہ کے ساتھ ملا لیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا. جب یہ دعا پڑھی شوہر فوت ہو گئے, دل میں کیا سوچتی ہیں کہ وعدے تو اللہ کے سچے ہیں, آخرت کا اجر بھی ہے, یہ دنیا میں ابو سلمہ سے بڑا اچھا سا شخص مجھے کون ملے گا. اس دور میں عورتیں یہ نہیں سوچتی تھی کہ شوہر چلا گیا تو اب ہمیشہ کے لیے ہم شوہر کے بعد بیوگی کی زندگی گزاریں گے اور ہماری کوئی خوشی نہیں ہے, ایسے نہیں تھے معاملے اس دور میں. بہرحال پڑھتی رہیں اور عدت ختم ہونے کے بعد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کر دستک دی اور آپ کو پیغام دیا کہ آئے ام سلمہ, اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کو نکاح کا پیغام دوں. تو پھر وہ امہات المومنین میں شامل ہو گئیں. پوری یقین سے پڑھا کریں. میں کہتی ہوں مصیبتیں تو رحمتیں ہیں, اگر آپ کو مجھے ان کو ٹیکل کرنا آتا ہو, اگر ہم اس کو اچھی طریقے سے دیکھ سکیں, تو لہٰذا ایسی دعائیں یاد ہونی چاہیے. اب یہ جب مصیبت آئے گی تب یاد کرنے کا وقت تو نہیں ہوگا نا, کتابوں میں تو نہیں ڈھونڈیں گے, یہ تو دن میں 10 دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں. بچہ رو رہا ہے کیا کروں, اللہ اجرنی فی مصیبتی, اللہ اس بچے کو ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ. مال ہے, خرابی ہوئی, کسی بھی رنگ میں کچھ بھی نقصان ہوا, تو آپ انشاءاللہ اس دعا کو ازما سکتے ہیں. چوتھا ادب کیا ہے دکھ سکھ کا, مصیبت کا, کہ مخلوق سے شکوے نہ کیجیے. سب سے برا شکوہ وہ ہے جو مخلوق کے سامنے اپنے خالق کے بارے میں کیا جائے. کیا یہ اللہ کی شکایت لگانے کے برابر نہیں لگتا؟ سوچیے, وہ جو سب سے رحم کرنے والا, جو ماں سے پیار زیادہ کرتا, جس نے پیدا کیا سب کچھ کیا. عرب شاعر ہے, کہتا ہے جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کرو جیسے کوئی کریم شخص صبر کرتا ہے, پھر یقیناً زیادہ احتیاط پسندی ہے, اور تم مخلوق سے شکوے کرو تو یقیناً تم رحیم کا شکوہ کرتے ہو جو رحم نہیں کرتا, ان سے کرتے ہو جو رحم نہیں کرتا. تو کیا پتہ چلا اللہ کی شکایتیں نہ لگائیں, کیا کہیں پھر؟ ان نماشکو بسی و حزنی اللہ, سورت یوسف ہے, ریفرنس خود جا کے ڈھونڈیے کہ میں اپنے غم شکوے غم اور فریاد جو ہے اللہ کے سامنے کرتا ہوں. پانچواں ادب کیا ہے کہ ہر اس چیز سے ایوائڈ کیجئے, اجتناب کیجئے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. برائی کا زبان سے اظہار بھی ہے اور عملی کام بھی. لا یحب اللہ الجہر بسوئی الا من ظلم, سورت مائدہ چھٹے پارے کی پہلی آیت, وہ نوٹ کر لیجئے. یعنی زبان سے اظہار نہیں کرنا حالانکہ اجازت موجود ہے, اور عملی اظہار کیا ہے؟ گریبان پھاڑنا, تھپڑ مارنا منہ پہ, نوخا سینہ پیٹنا, بد دعائیں کرنا, تباہی اور بربادی کی باتیں کرنا. یاد رکھیں یہ سب کام اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں اور صبر کے منافی ہیں. اور اگر اس کو سمجھنا ہے تو اپنے اور اپنے بچے کے معاملے کو دیکھیں. آپ اپنے بچے کو کسی بات پہ ذرا سا ڈانٹیں یا کچھ ہو تو آگے سے وہ یہ کچھ کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بہت برا لگے گا. چھٹا ادب بہت ہی خوبصورت ہے, مصیبت دکھ تکلیف غم آ جائے تو موت کو یاد کر لیجیے, مصیبت ہلکی لگے گی. جب انسان موت کی حقیقت سمجھتا ہے نا تو اس کو سمجھ آتا ہے یہ تو آنی ہی آنی ہے. سورت مائدہ 106 میں تو اللہ نے موت کو بھی مصیبت کہا ہے, مصیبت الموت. ہاں تو کیا کریں کہ ایک تو بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے, یہ تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے. ساتواں ادب کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو یاد کر لیجئے, مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی کی وفات سے آسمان سے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. اس سے بڑی کوئی مصیبت امت مسلمہ پہ آ سکتی تھی؟ دنیا کی ہر مصیبت نبی کے دنیا سے جانے سے بڑی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اللہ کے نبی پہ یہ وقت آیا تو ایک عورت رو رہی تھی تو لوگوں نے کہا صبر کرو, اللہ کے نبی اپنے حصے کا کام کر گئے. کہا اس پہ نہیں رو رہی, اس پہ رو رہی ہوں کہ اب جبرائیل نہیں آئیں گے, کیونکہ وہ آتے تھے اور مسئلے جو بھی ہوتے تھے وقت کے ساتھ ساتھ وہ ان کا جواب مل جاتا تھا. تو یاد رکھیے کہ اس طرح دیکھے. آٹھواں ادب کیا ہے کہ تقدیر کے پہلے سے لکھے جانے پر یقین کیجیے. جب انسان یہ یقین کرتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تقدیر کے مطابق ہو رہی ہے, ہو کے رہے گی, میں بھاگ نہیں سکتی, اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے, تو پھر مصیبت برداشت کرنی آسان ہوگی. اور بہترین آیات ہیں اس کے ریفرنس میں سورت حدید 22-23 وما اصابکم. اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے انشاءاللہ صبر بھی بہت آئے گا اور شکر بھی آئے گا. پھر نواں ادب کیا ہے کہ مصیبت میں نعمتوں کا مشاہدہ کیجیے اور اس مصیبت کو بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت سمجھیے. یہ غور و فکر کرنا چاہیے. کیا؟ نمبر ایک, یہ مصیبت اس سے کہیں بڑی ہو سکتی تھی. مثلا اگر آپ کا $100 کا نوٹ گم گیا, ہاں, تو $1,000 بھی تو گم سکتا تھا نا, ایسے ہی ہے نا. کسی کا ایک بچہ فوت ہو گیا تو اس کے سارے بچے بھی تو فوت ہو سکتے تھے نا. کسی کو بخار ہو گیا تو کمر میں درد بھی تو ہو سکتا تھا نا. کمر میں درد ہو گیا تو دل کا درد بھی تو ہو سکتا تھا نا. اور دل کا درد ہو گیا, کینسر بھی تو ہو سکتا تھا نا. تو اس سے بڑے کو سوچ لیجئے. دوسرا چیز غور و فکر کے نتیجے میں جو آپ کو دوسری چیز دیکھے گی وہ کیا ہے کہ مصیبت دنیا کے معاملے میں آئی ہے, دین کے معاملے میں نہیں آئی. کوئی بات نہیں, دنیا کی مصیبتوں کا کچھ نہ کچھ بدلہ مل جائے گا, دین کی مصیبت کا نہیں. بس آپ دیکھیں نا, کچھ بھی ہو گیا, گاڑی کسی جگہ لگ گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, $1,000-$3,000 لگے گا, گاڑی ٹھیک ہو جائے گی. لیکن اگر دین کا نقصان ہو جاتا پھر کیا کرتے, اپنا پورا نقصان ہو جاتا. بات واضح, دین کا نقصان کبھی بھی برداشت نہیں ہوتا, دنیا کا تو پھر بھی ہو جاتا ہے. کلاس میں آنا چھوڑ دیتے ہیں, کیا یہ نقصان ہے؟ بہت بڑا نقصان ہے. تو ہمیشہ یاد رکھے جو مصیبت آئے اس پہ شکر کیجئے کہ یہ دنیا کے معاملے میں آئی. پھر ایک اور تیسری چیز یہ سوچئے کہ اللہ ہی نے صبر کی توفیق دی ہے, اور یہ بھی ممکن تھا کہ مجھے وہ توفیق ہی نہ دیتا, پھر میں صبر کیسے کرتی, جزا و فضا کرتی, ناراضگی کا اظہار کرتی اور ہر چیز کا نقصان اٹھاتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ایک موقع پہ کہ مجھ پر جو مصیبت بھی آتی ہے, سوچئے ذرا, عمر پر آ سکتی تو میرے آپ پہ کیوں نہیں آ سکتی. کہتے ہیں کہ مجھ پر جو مصیبت بھی آئی اللہ نے اس میں 3 نعمتیں رکھی ہیں, گن لیجئے. نمبر ایک, میرے دین میں مصیبت نہیں آئی, یعنی عمر کا دین نہیں کمزور پڑا. یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ آپ اپنا دین کمزور کر دیں, آپ نیکیوں کو چھوڑ دیں, نمازوں کو چھوڑ دیں, اللہ نے آپ کو ایک آپشن دیا آپ وہ قبول نہ کر پائیں, آپ حج کر سکتے تھے آپ نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, پھر کہتے ہیں دوسری نعمت یہ کہ اس مصیبت سے زیادہ بڑی نہیں آئی, اور تیسری بات ہے کہ اللہ نے مجھے اس پر صبر کی توفیق دی ہے. کیا کہتے تھے عمر؟ میرے پر جو مصیبت آتی ہے اس میں 3 نعمتیں بھی ساتھ آتی ہیں. نمبر ایک, کہ یہ میرے دین پہ نہیں آئی مصیبت, دوسری بات اس سے مصیبت سے بڑی نہیں آئی, اور تیسری بات ہے کہ مجھے اللہ نے صبر کی توفیق دی. دسواں ادب کیا ہے کہ مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے کشادگی کی امید رکھیے. الم نشرخ, سورت 5:5-6 انما الاسری یسرا. تو یاد رکھیے کہ اسر میں یسر ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز رکھیے کہ غیر اللہ سے کشادگی کی امید نہ باندھے کہ فلاں میری دکھ تکلیف دور کرے گا, یہ اللہ کے ذمہ شرک ہوگا. اور دوسری بات ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, سورت یوسف 87 اور ہجر 56. تو کیا پتہ چلا پھر کہ جب بھی مصیبت دکھ تکلیف آئے تو مصیبت دینے والے کی طرف اور جھکیں. اردو میں کہتے ہیں کہ ماں مارے اور بچہ ماما پکارے. کبھی دیکھے کبھی ماں بڑے غصے میں بچے کو ایک لگا بھی دے نا, تو پاس بیٹھی دادی پھپھو خالہ پیار سے بچے کو بلائے نا میری طرف آؤ, تو دیکھیے کیا کرتا ہے, وہ ماں کی ٹانگوں میں لپکتا ہے, وہی پکڑتی ہے روتے بچے کو. تو روتے بچے کو صرف ماں ہی چپ کراتی ہے, ہنستا بچہ سب کا روتا ماں کا. روتے بچے بن کر ماں کے طرح اللہ سے چپک جائیے. یہ ہے اصل میں صبر اور دکھ, اور اس کے بڑے درجے ہیں, اب اتنا موقع نہیں ہے صبر پہ کے سٹیپس کے, لیکن یاد رکھیے کہ سب پہ آئے گی, آ سکتی ہے. اس کو بھی نیکیوں کا ذریعہ بنا لیجئے. اور جب دکھ تکلیف آتی ہے تو خوشیاں بھی آتی ہیں. اور ایک جملہ بولتی ہوں, اب اگلا ٹاپک ہے خوشی کے آداب. ہمیں تکلیفیں دکھ اور بیماریاں, یہ تو آزمائش لگتی ہیں, یہ تو لگتی ہیں مشکل چیزیں, لیکن خوشی آزمائش نہیں لگتی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. خوشی اور غم امتحان کے دو پرچے ہیں. غم کے موقع پہ صبر آسان ہے. کیوں؟ فطرت کے قریب ہوتا ہے بندہ. وہ جو فطرت سلیمہ پہ پیدا کیا تھا نا بچے کو, وہ جاگ جاتی ہے فطرت. آج تک کبھی کسی نے میت والے گھر میں سیگریگیٹڈ ماحول کا مطالبہ یا اس کے بارے میں کچھ باتیں نہیں کی ہوں گی. وہاں کوئی مکس گیدرنگ کی بات نہیں کرتا. وہاں جا کر کوئی یہ نہیں کہتا کہ کچھ تو میوزک ہو. لیکن یہی دو تین لفظ جب خوشی آتی ہے تو امتحان نہیں بن جاتے. تو خوشی کا پرچہ مشکل ہے. بنی اسرائیل کی ہسٹری جب بیان ہوئی تھی اور سورہ بقرہ میں دو تین دفعہ یہ جملہ میں نے خود بولا کئی جگہ کلاس میں کہ بنی اسرائیل سے دو دفعہ صبر کا مطالبہ تھا. ایک وہ جب وہ فرعون کے غلام تھے اور وہ ان سے بیگار لیتا تھا اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے, تبھی تو اللہ نے موسیٰ جیسا مسیحا دیا. اس کو کہتے ہیں اضطراری پیشنس, اضطراری صبر. پیشنس وتھ فورس کرنا ہی تھا. لیکن دوسرا صبر کا مطالبہ تھا جب فرعون ڈوب گیا اور وادی تی میں جا کر وہاں جا کر کچھ کام کرنے تھے. اس میں اختیار تھا. یہ خوشی کا صبر تھا, فتح کا جشن کا موقع نہیں تھا. ان کو اس وقت اللہ کے بننا تھا, اس میں وہ فیل ہو گئے. اور من و سلوا کے جواب میں کیا کہنے لگے, لن نصبر علی طعام واحد. تو لکھ لیجئے, دکھ کا صبر ہمارے اوپر جو آتا ہے نا, یہ اضطراری ہوتا ہے. اس میں تو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن خوشی کا صبر اختیاری, اختیاری مین بائی چوائس. وہ بائی چوائس نہیں ہے, یہ وتھ چوائس ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ خوشیوں کے بھی کچھ آداب ہیں. پہلی بات ہے کہ خوشی اللہ کا انعام ہے اور اس کا اظہار فطری امر ہے. زندگی میں کئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. مثلاً علم کی دولت ملی, مال ملا, شادی ہوئی, تہوار ہے, عید کا موقع. تو اسلام خوشی کے اظہار کو پسند کرتا ہے. لیکن توازن اختیار کیجئے, بیلنسڈ رویہ. کیا آداب ہے؟ نمبر ایک, خوشی کے موقع پر آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے جن لوگوں پر انعامات کیے ان کے دو طرح کے رویے تھے. یا تو ان نعمتوں اور انعامات کو اپنا ذاتی ٹیلنٹ, اپنی پرسنل گلوری سمجھتے ہیں اور اترانے لگتے ہیں, یا پھر اس پہ کیا کہتے ہیں کہ جو دیا, جو کیا, جو ملا اللہ نے دیا. آپ کا میرا پورا ٹیسٹ ہوتا ہے. ہم کسی کامیابی پر اپنے کندھے تھپتھپاتے ہیں کہ دوسروں کے. چلیے مثال لے لیجئے, سورت کسر 76-78 قارون کی مثال سب نے پڑھا ہوا واقعہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا, پھر وہ ان میں سے سرکش ہو گیا, یعنی منافق تھا. ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ اس کی چابیاں ایک طاقتور جماعت کو تھکا دیتی تھیں. جب اس کی قوم نے اسے کہا کہ اتراؤ مت, تو کہنے لگا کہ اتراؤ نہیں کیونکہ اللہ کو پسند نہیں اترانے والے. کہنے لگا جو کچھ مجھے ملا وہ تو میرے علم پہ ملا. اس کو کہا گیا تھا تمہیں اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے دنیا کا حصہ بھی نہ بھولو. ولا تنس نصیب بکفت دنیا یا منت دنیا. تو کیا پتہ چلا؟ اس نے کہا کہ انما اوتی تو علی علمی, میں تو اپنے سکلز پہ ملا. آپ اس کو عمل سے سمجھیے. بچے پاس ہو گئے, فرسٹ آ گیا آپ کا بچہ, ڈاکٹر بن گیا. کہتے ہیں ہاں محنت بھی تو اتنی کرائی ہے, ہم نے اتنے اچھے سکولوں میں بھی تو بھیجے. لوگ کہتے ہیں آپ کے بچے بڑے اچھے ہیں. اچھا, اچھے بچے ہماری نظر میں وہ ہیں کہ جو کچھ بن گیا. یہ نہیں پتا کہ ان کو نماز بھی آتی ہے پوری کہ نہیں, اور پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں. لیکن کامیابیوں کا معیار آج بدلا ہوا ہے. فی زمانہ جو بھی اس کو ہی لے لیجئے. تو اس وقت پھر ہم اپنی تعریفیں کرتے ہیں. کتنے ایسے ماں باپ ہیں بےچارے, کتنا لگاتے ہیں بچوں پہ, پھر بھی بچے ٹھیک نہیں ہوتے, رائٹ. تو کیا پتہ چلا کہ جب کوئی نعمت ملے تو ایک کیا ہے کہ آپ کے میں, آئی ایم, میں نے کیا سب کچھ. دوسرا رویہ ہے اللہ کی طرف. یہ ہے مثال انبیاء کرام کی. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس جب کوئی خوشی کی خبر آتی یا آپ کو اس میں سے بشارت دی جاتی تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے اور سجدے میں گر جاتے. ابو داؤد 2774 اور ابن ماجہ 1394. پیچھے پڑھ چکے ہیں نا سجدہ شکر. تو شکر کون کرے گا جو اس کو اللہ پر سمجھے گا. تو پھر دوسرا ادب کیا ہوا کہ خوشی پر اللہ کے احسان کو پہچاننا اور شکر ادا کرنا چاہیے. تیسرا عمل وہی جو اوپر بات ہوئی کہ سجدہ شکر ادا کیجئے. کعب بن مالک کی توبہ قبول ہوئی تو سجدے میں گر گئے. مسلم 2769. چوتھا ادب خوشی کا، کھانا کھلا دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو شکر ادا کرنے کے لیے لوگوں کو اونٹ یا گائے ذبح کر کے کھانا کھلاتے تھے. ابو داؤد کی روایت ہے 3747. خوشی کا موقع خاص طور پہ پھر جس میں ہم شادی بیاہ کو لیتے ہیں. پانچواں اس میں ایک کام کیا جا سکتا ہے، وہ ہے دف بجانا. حضرت عائشہ سے روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح کا اعلان کرو اور عقد نکاح مسجدوں میں باندھو اور دف بجاؤ. بہت سارے حوالے ہیں، اس میں سے ایک لوٹ کر لیجئے، صرف بخاری جلد 6 اور 6137. اب اس کے اوپر دف بجانے کی دلیل پہ ہم اس سے ڈھولک پارٹیاں نکال سکتے ہیں نا. اس پہ ایک لڑکے لڑکیوں کا اچھا سا ہلا گلا محفل، مہندی اپٹن، کیونکہ دف بجا سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ دف کیا ہوتا ہے؟ ایک ہاتھ سے وہ برتن جس کو چھن چھن کرتے ہیں، اور اس پہ بھی گھنگرو نہیں تھے ہوتے، پلیٹ کے سب جاتی ہیں. آج بھی عرب عورتیں سے پکڑ کے منہ سے کچھ آوازیں نکالتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں وہ عرب کلچر تھا نا، اب ہم امریکن کلچر میں، ہم نارویجین کلچر میں، اب ہم ان کے. دیکھیے، خوشی کریے لیکن خوشی دینے والے کو ناراض نہیں کرنا اور دوسروں کو تنگ نہیں کرنا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اسلامی تہوار منانے چاہیے. غیر مسلم قومیں جب تہوار مناتی ہیں تو مست ہو جاتی ہیں. آج بھی یہ فکر موجود ہے، جا کے گوگل پہ دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ شراب کرسمس کے دن پی جاتی ہے، سب سے زیادہ برائیاں بدکاریاں کرسمس کے دن ہوتی. کیوں؟ خوش ہوتے ہیں ڈرنک لوگ. ایکسیڈنٹ کیوں ہوتے ہیں اتنے؟ اس لیے ہوتے ہیں نا. اسلام آپ کو مجھے یہ نہیں سکھاتا. تو اسلام کے تہوار جو ہیں ہم سب جانتے ہیں، دونوں عیدیں بھی ہیں، ہر جمعہ خوشی کا دن ہے، تو اس میں اچھے طریقے سے منائیے. پھر عید کا دن آئے، اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں، خوشبو لگائیں، نماز ادا کریں. اللہ کے نبی کا یہ طریقہ ہے خوش ہونے کا، مسلم 609 پارٹ 2. لیکن اس میں پھر عورتوں کے لیے کچھ حدیں. آپ باہر دوسروں کو تو نہیں پریشان کر سکتے بن ٹھن کے، سچ سمر کے نکل کے، یعنی ہر وہ چیز جس سے دوسروں کو ڈسٹربنس نہ ہو وہ کام کیجیے. پھر اسی طرح خوشی کے موقع پہ جاہلیت کے طریقوں سے اجتناب کیجیے. اسلام کیا چاہتا ہے؟ خوشی کے موقع پر بھی بندے کا دل اللہ سے نہ غافل ہو، ایسی کامنا ایسے کامنا جسے انسانی قدریں پامال ہوں. اور سورۃ لقمان آیت 6 اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب تمہیں کوئی خوشی ملتی ہے تو اس خوشی کو تم سنبھال کے بھی رکھو. پھر اس کے بعد اگلی چیز جو آپ خوشی کے موقع پہ ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کہ خوشی دینے والے کو اس بات کا یقین دلائیے کہ آپ اس خوشی کے قابل تھے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ بندے کو کبھی کبھی خوشیاں اس لیے بھی دے دیتا ہے کہ ذرا میں دیکھوں اس کا برتن کتنا بڑا ہے. بعض دفعہ ہم اپنی خوشیوں کے موقع پہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ شاید یہ آخری خوشی تھی جو ہمیں ملنی چاہیے تھی، اس کے بعد اب ہم کچھ اور خوشی نہیں لیں گے. تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہماری خوشیوں پہ جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ سب خوش رہیں، گھر کے نوکر بھی خوش جائیں، یہی سوچتے ہیں نا، پھوپھیاں ماسیاں خالہ بھی خوش جائیں، اللہ ناراض، اللہ کا نبی ناراض، فرشتے ناراض. تو ایک جملہ لکھ لیجئے کہ خوشیوں کے موقع پہ فرشتوں کو اپنے سے دور نہیں کر دینا چاہیے، انہی سے تو رحمت آنی تھی، انہی سے تو برکتیں اترنی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کی میری اصلاح فرمائے. کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ چونکہ ٹاپک خوشی کا ہے اور خوشی کے نام سے بہت کچھ ہوتا ہے، کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں، کوئی چیز اور پوچھنا چاہتے ہیں؟ چلیے پھر آگے چلتے ہیں. گفتگو کے آداب. گفتگو کیا ہے؟ انسان کا آئینہ ہے. کس بات کا؟ کہ اندر کیا ہے. برتن سے وہی نکلتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے. بات چیت کرتے ہوئے تو ہم دوسروں کو بتاتے ہیں، جب تک ایک بندہ خاموش رہتا ہے نا پتہ بھی نہیں چلتا پڑھا لکھا کہ نہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کس کیلیپر کا شخص ہے. تو آپ کہہ لیجئے کہ گفتگو ایسی ہے جیسے برتن کا ڈھکن اٹھائیں تو اندر سے کیا پکتا ہوا نکل رہا ہے اس کی خوشبو آئے گی نا. تو گفتگو بہت بڑا ہمارا ایک زندگی کا ایک رول ہے جس سے ہم بچ نہیں سکتے. اور دیکھیے، انسان کو جانوروں سے الگ کرنے والی چیز نطق ہے، نطق ہے بولنا. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن دیا. اور آگے کیا بولیے؟ خلق الانسان، آگے علمہ البیان. اللہ نے اس کو ایک نعمت کہا ہے کہ میں نے تمہیں بیان کی طاقت دی. آپ کو پتہ ہے کہ چوپایوں کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ بہیما چھٹے پارے میں پڑھ چکے سورۃ مائدہ. کیوں کہتے ہیں کیٹلز جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا, ان کی آواز مبہم ہوتی ہے, بھاں بھاں کرتے ہیں. گائے بکری بھینس کو دیکھیے, اگر آپ اور میں بھی ایسے ہی بولتے تو کیا ہوتا. تو یاد رکھیے گفتگو بہت ہی اہم رول ہے آپ کی زندگی کا, اور آپ اور میں خاص طور پہ خواتین تو بدنام ہیں. اس پہ ایک پورا سیشن ہے آپ کا نور اللہ نور کا, بولنے کا طریقہ, بات کرنے کا طریقہ. یہاں چند جملوں میں خلاصہ کر لیتے ہیں. ابھی پہلی بات ہے کہ بات چیت میں حسن خلق آنا چاہیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, بلا شبہ مومن اپنے حسن اخلاق یعنی عمدہ عادات کی بنا پر روزے دار, شب یعنی راتوں کو زندہ, راتوں کو قیام کرنے والے شخص کا درجہ حاصل کرتا ہے. یعنی وہ شخص جو دن میں روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے. ابوداؤد 4798. پھر دوسری بات ہے گفتگو میں بہودہ گوئی سے بچنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا, تم میں سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب اچھے اخلاق والے ہوں گے, اور میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ مبغوض اور آخرت میں زیادہ دور بد اخلاق, بیہودہ گو, پھیلا کر لمبی بات کرنے والے, اللہ اکبر, اور جبڑا کھول کر بے تکلف بولنے والے ہوں گے. مسند احمد کی روایت ہے 17895. ایک ایک لفظ کو دوبارہ بولوں, بد اخلاق, بیہودہ گو کون ہوتے ہیں؟ بلگر ٹاکنگ, گندے لطیفے, فخش قسم کے جوکس, اور پھیلا کر لمبی بات کرنے والے. کتنی بات کھینچتے ہیں, جیسے چنگم کو لمبا کرتے جاتے ہیں, بعض لوگ باتوں کو لمبا کرتے رہتے ہیں, اور جبڑا کھول کر بے تکلف بولنے والے, یعنی باڈی لینگویج ہے یہ. پھر تیسرا ادب کہہ کہ گفتگو صاف اور واضح ہونی چاہیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کی گفتگو اس قدر واضح ہوتی کہ ہر سننے والا اسے سمجھ لیتا. ابوداؤد 4839. اب ظاہر ہے کہ جب کوئی بندہ آپ کی بات سن کر لکھ سکتا ہے یا آپ اس کو اتنے آرام سے بول رہے ہیں تو کتنا سکون ہوگا آپ کی آواز میں. اور ایک ایک بات کہتے سنتے ہم سب اپنے آپ کو چیک کریں. یقین کریں ہم دوسروں کو تھپڑ کم مارتے ہیں, دھکے کم دیتے ہیں, کبھی شاید ہی کبھی ایسا موقع آیا ہوگا, لیکن دن میں کئی بار اپنی گفتگو کے ذریعے سے اس کا دل توڑ دیتے ہیں, تھکا شائی کرتے ہیں. پھر اسی طرح چوتھا ادب کہ برتاؤ میں نرمی اختیار کیجیے. برتاؤ کہتا ہے لوگوں سے انٹریکشن. حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, لوگوں کے ساتھ نیک خلقی سے پیش آؤ. جامع ترمذی 1987. نرمی اختیار کیجیے. آپ دیکھیے کہ سختی نہیں ہونی چاہیے. سخت چیز کے ساتھ دوسری چیز لگے گی نا ٹکرا جائے گی. فلیکسیبل ہوں گے نا لوگ بھی آپ کے ساتھ اچھے رہیں گے. انشاءاللہ اخلاق حسنہ کا ٹاپک آ ہی رہے گے تو اس میں ہم بہت کچھ سیکھیں گے اللہ نے چاہا تو. پھر اس کے بعد اگلی بات, ہر بات منہ سے نکالتے وقت یہ سوچئے, کیا میری اس بات سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ اللہ کی رضا مندی کی بات کرتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی, لیکن اللہ اس کے کئی درجے بلند کر دیتا ہے, اور اپوزٹ بھی ہے, اللہ کی ناراضگی علی بات کرتا ہے, دھیان ہی نہیں ہے, بے تکی بات کر دی, جہنم میں جائے گا. بخاری 6478. پھر اگلی چیز جس کا آپ کے باڈی ایکشن سے تعلق ہے وہ کیا ہے, کہ گفتگو کے دوران خندہ پیشانی اور خوش روی اختیار کیجیے. خندہ پیشانی کیا ہے یہ, اور اس کا اپوزٹ کیا ہے, ماتھے پہ آبس و تولا, تیوریاں. بلیو می, آپ اگر اپنے گھر والوں کا اپنا آئینہ بنا لیں اور ان کو سچ بولنے کی اجازت بھی دیں, تو بچوں کو, گھر والوں کو کہیں کہ ذرا دیکھا کرو کہ میں لگتی کیسی ہوں جب میں غصے میں چیختی اور چنگھاڑتی ہوں, اور جب میں منہ بنا بنا کر فون پہ کسی ایک کے ساتھ دوسری بہن کی باتیں کر رہی ہوتی ہوں. نقلیں اتارنا. عموماً ہمارے ماتھے پہ تیوریاں کیوں ہوتی ہیں؟ گھٹن کا شکار ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, ابو ذر کی روایت ہے, نیکی میں کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھو, اگرچہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی یعنی اسمائلی, خندہ کہتے اسمائل اور پیشانی ماتھا, یعنی آپ کی اسمائل آپ کے ماتھے تک چلی جائے, یعنی اپنے بھائی کے ساتھ ایک اسمائلی فیس کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی حقیر نہ جانو. بخاری کی روایت ہے 6023 اور مسلم 6690. تو فیس کو ریلیکس رکھا کریں. آپ کو کہتے کہ مستقل تناؤ کی وجہ سے ہمارے اندر کی نسیں بھی دب جاتی ہیں اور ہمارے فیس پہ کچھ لائنیں بن جاتی ہیں. کچھ لوگوں کی یہاں رنکلز, ایک تو ایج کے ساتھ بنتی ہیں وہ تو نیچرل, کچھ لوگوں کے یہاں ماتھے پہ پوری تیوریاں. مجھے اچھا نہیں لگتا ڈال کے دکھاؤں, لیکن آپ دیکھیں اتنا بندہ عجیب لگتا ہے اور ان کو دیکھ کر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ بس ان تنک مزاجی کی ایک کیفیت آتی ہے. اور نوٹ کریں, اپنی ایک دوسرے کے ساتھ بڈیز بنا لیں. اگر میرے فیس پہ کچھ ایسا ہو تو تم ذرا کچھ مجھے اشارہ کر دیا کرو, میرے ہوگا تو میں تمہیں کر دوں گی, تو پھر لڑائیاں پکی ہیں. آپ کبھی نوٹ دیکھیں, آپ اسمائل دیتے ہیں نا, آپ کے کتنے گلینڈز اندر سے نکلتے ہیں اور انرجی ملتی ہے. آپ بہت پریشان تھکے ہوئے نا, اس کے بعد آپ ذرا سا ریلیکس کریں نا, مسکرائیں. گھر میں لڑائی ہو رہی ہے مثلاً, مسکرائیں, ماتھا ریلیکس کریں, ایک سیکنڈ میں آپ کو لگے گا کہ وہ ٹیمپریچر ڈاؤن ہو گیا. یقین کریں, ہم تنک مزاجی اور آگے سے تیوریاں چڑھ آ گئے ہیں. آپ بلا لیے, آپ کو جائیں میں نہیں دیتی, کھا لیں خود ہی, میں نے نہیں آنا, میں نہیں بولتی. یعنی ہم کیوں اس طریقے کا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ اپنے آپ سے ایک سوال تو کریں, میرے ساتھ رہنے والے مظلوم ہیں کہ بیچارے مجبور ہیں؟ پوچھے تو صحیح اپنے شوہروں سے کہ اگر آپ کو اب دوبارہ چانس دیا جائے تو کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ جی, ایک غلطی دوبارہ نہیں کرتے. پوچھے, میں نے تو پوچھا ہوا. دیکھیں نا کہ پہلی دفعہ تو خطا ہو گئی, وہ تو معاف ہے, قتل خطا بھی معاف ہے, تھوڑا بہت اس کا کفارہ. لیکن آپ دیکھیے کہ اب کر سکتے ہیں نا, تو پھر یہ آپ کا اخلاق ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ حدیث ہے کہ آپ کے اخلاق کی سب سے بڑی گواہی آپ کے گھر والے دیں گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انا احسنہم خلقا, میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں سب سے زیادہ اچھا ہوں باخلاق. اچھا, باہر ہم کیسے ہوتے ہیں؟ ہیلو, کیا حال ہے, ٹھیک ہے, بائے, تھینک یو, سارا, سمیہ, گوری گوری. اور بچوں کو دیکھا, جلدی کرو جوتے پہنو. بھائی کیا ظلم کیا کیا انہوں نے آپ کے بچے بن کے. سچ بتائیں, جو ہم باہر والوں سے اسمائلی ہوتے, گھر جاتے کتنے لوگ گھر جانے کے بعد بھی اسمائلی رہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اسمائل کہاں سے ہیں, گھر جاتے ہیں گھر اتنا پھیلا ہوتا ہے, کہیں برتن ہے کھانے کے, کہیں کچھ, اور اب جا کے یہاں اسمائل, اور جوتے ہی پہلے باہر دیکھتے غصہ آ جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں, گھر والوں کو سزا نہ دیں, جو ہونا تھا ہو گیا, ایکسیپٹ اٹ. سچی بات ہے, آپ اسمائل سے رہنا شروع کر دیں, آپ کے گھر کے 50% مسئلے تو اسی سے ہی ختم ہو جائیں گے. تو تیوری نہیں چڑھانی انشاءاللہ, اور باتیں کھردری نہ کریں. کھردری باتیں کرنے والے کسی کو نہیں اچھے لگتے. کھردرا کپڑا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ چبھنے والا کپڑا اچھا لگتا ہے؟ بہت ہی خوش قسم کی چیز جو آپ کو اریٹیشن دے وہ اچھی لگتی ہے؟ تو آپ خود کیا ہیں؟ اپنے لیے پوچھیں, کیا میں اپنے گھر والوں کے لیے سلک ہوں, میں پیور کاٹن ہوں, یا میں ان کے لیے کھدر ہوں, اور پتہ نہیں اور کیا کچھ. پھر اس کے بعد پوری کوشش کیجئے کہ گفتگو کے دوران لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں جنت میں اس شخص کے لیے, یعنی جنت کے کناروں پر ایک گھر کا ذمہ دار ہوں جو لڑائی جھگڑا چھوڑ دے, اگرچہ کہ وہ شخص حق پر ہو. آپ کہتے ہیں یہ تو میں تو ہمیشہ حق پہ ہوتی ہوں, تو پھر بھی جھگڑا چھوڑ دیجئے. اور فرمایا اس شخص کے لیے ذمہ دار ہوں گھر جنت کے بالکل بیچ کے ایک مکان کا, کہ جو جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ دل لگی کے لیے کر رہا ہو. مذاق جھوٹ موٹا ہے, جس میں تو جوک کر رہتا ہے, بس جوکنگ. اور آج 1 اپریل جو ہے تو پھر جوک تو کرنا ہی ہوتا ہے نا. نہیں, اور آپ نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں جنت کی بلندی میں ایک مکان کا اس کے لیے جس کے اخلاق عمدہ ہوں. یہ تو آپ کو اگلے ویک پتہ چلے گا کہ اخلاق کی عمدگی کتنی بڑی نے کی ہے. ابو داؤد کی یہ روایت ہے 4800. تو کیا پتہ چلا؟ گفتگو. پھر اگلا ادب کہ بہت تیز سے اس نہ بولیں. پھر اگلا ادب ہے کہ بہت من من بھی نہ کریں, بہت آہستہ بھی نہ بولیں, اور بہت اونچا بھی نہ بولیں. اور کچھ لوگ تو اتنا اونچا بولتے ہیں کہ ان کو فون ملانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, وہ بغیر فون ملائے بھی نیبر میں تو بات کر ہی جائیں گے, آگے پتہ نہیں ہے. اور لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنے جا سکتے تھے. پھر آپ ہر بات کو عموماً جو اہم باتیں ہوتی تھیں 3 دفعہ دہراتے تھے, یہ بھی ایک ادب تھا. باقی باتیں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کب؟ نور اللہ نور میں. اچھا آپ اپنے گفتگو کے انداز کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ آپ میں سے کس کو شرح صدر ہے کہ میں بڑی اچھی گفتگو کرتی ہوں؟ ہاتھ کھڑا کریں. دیکھ لیجیے اب آپ پھر چلے. آپ میں سے کون کسی دوسرے کے بارے میں گواہی دیتا ہے؟ آپ سارے ایک دوسرے کو کافی تک جانتے ہی ہیں نا. کوئی آپ جان ہی گئے ہیں کئی مہینے سالوں سے ماشاء اللہ آپ ساتھ ہیں. آپ میں سے کون دوسرے کی گواہی دے سکتا ہے کہ مت ایسے اپنی کلاس میں سے کسی کا نام لے دیں؟ نہیں لڑائی نہ ہو جائے بعد میں, یہ یاد رکھیے گا. جی آپ اپنی ساس کا دیں, ساتھ جو بیٹھی ہیں. پازیٹیو اور نیگیٹیو. جی آپ شائستہ. اللہ اکبر. اچھا جی آپ رکت. اچھا جی اب باقی سارے دکھی نہ ہو جائیں. جی آپ سادیہ. اچھا جی اور جی. اچھا جی اور جی آپ. الحمد للہ. اور جی جی شاہین آپ. ماشاء اللہ سارے ہی اچھے ہیں, تو اپنے لیے بھی بہتری کی کوشش کریں. یقین کریں کہ یہ چیز ہماری چھپ نہیں سکتی. مسئلہ یہ ہے ہمارے جسم پہ داغ دبے ہوں چھپ جائیں گے, ہے نا, بال ہوں چھپ جائیں گے, چوٹ لگ جائے چھپ جائے گی, ہماری گفتگو چھپتی نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ ابھی تو ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں نا, کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ نے دیکھا نہیں ہوتا اپنی زندگی میں, لیکن آپ صرف ان کو سنتے ہیں. اب آج کے دور میں تو یہ مشکل ہے, لیکن فیملی رشتہ داروں کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ صرف ریڈیو ہوتا, ریڈیو اسٹیشن ہوتا, اور آج جتنے معروف سپیکرز ہیں اگر آپ لوگ صرف ان کو سنتے تو آپ کے ذہن میں ان کا ایک امیج بنتا ہے نا. اب تو چلے ویڈیوز ہیں, اور اسپیشلی جو میل بردرز ہیں ان کی تو ویڈیوز کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے نا, تو ہمارا ایک امیج بن جاتا ہے کہ نہیں بن جاتا. آپ اپنی ریکارڈنگ کریں, سب سے مشکل کام آپ کو دینے لگی ہوں, اپنی ریکارڈنگ کریں. عام طور پہ جب آپ بولتی ہیں, بس آپ فون کال کر رہی ہیں کسی سے, سب سے بہتر آپ کو ریزلٹ اس وقت ملیں گے. کانشیس نہیں ہوں کہ آپ کی ریکارڈنگ ہو, کسی اور کو کہہ دیں کہ کر لے بعد میں آپ کو دے دیں. پھر دیکھیں وہ ایک بچہ تھا, اس نے ریکارڈنگ کر لی کب, جب گھر کی دو خواتین کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی جس کو ساس اور بہو کہتے ہیں, اور وہ ریکارڈنگ کر لی. شام کو جب باپ آیا تو اس نے پلے کر دی, تو ماں بھی منہ چھپا رہی تھی تو دادی بھی منہ چھپا رہی تھی. بلیو می ہم غصے میں وہ بول جاتے ہیں جو بعد میں ہم خود بھی نہیں سن سکتے. ایسے ہی ہے نا, تو اپنی گفتگو ٹھیک کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. چلیے آگے چلتے ہیں. مزاح کے آداب. کیا اسلام ہیومر کو پسند کرتا ہے؟ جوکنگ اور ہیومر میں فرق ہوتا ہے. صہیب بن سنان رومی کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, آپ کے سامنے روٹی اور کھجوریں تھیں. آپ نے فرمایا آئیے تناول فرمائیے. میں نے کھجوریں کھانا شروع کر دی. آپ نے فرمایا تم کھجوریں کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھ دکھتی ہے, یعنی گرم ہوتی ہیں, زیادہ کھانی نہیں چاہیے. میں نے کہا میں دوسری طرف سے چبھا رہا ہوں. یعنی جس طرف کی آنکھ خراب ہے وہ نہیں کرتا. اس پہ آپ مسکرا دیے. ابن ماجہ کی روایت ہے 3443. تو کیا کیجئے؟ نمبر ایک, پہلا ادب مذاق کا کہ جھوٹ نہیں بولنا مذاق کے نام پر بھی. آپ نے فرمایا کہ خرابی ہے اس شخص کی جو ایک ایسی بات کہتا ہے جس کو سن کر قوم ہنستی ہے اور وہ بات جھوٹی ہوتی ہے, خرابی ہے اس کے لیے, خرابی ہے اس کے لیے. ویل کا لفظ آتا ہے, ترمذی 2315. پھر دوسری بات جو مزاح میں کہ خوش تباہ رہی ہے, لائٹ ٹاک, لائٹ مائنڈیڈ, سچ بات کہیں. لیکن آپ کو ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ کتنا زیادہ ہم پہ اثر ڈالتے ہیں. آپ دکھی لوگوں میں رہ کر آئیں آپ بھی دکھی ہو جائیں گے, آپ گھبراہٹو قسم کے لوگوں میں رہ کر آئیں آپ بھی گھبرانے لگیں گے, اور آپ خوش لوگوں میں رہیں آپ کو خوش رہنا آئے گا. خاص طور پہ بچہ خاموش آبزرور ہوتا ہے, ہماری بہت ساری باتیں ایسی سیکھ لیتا ہے. ماں خوش رہے گی بچے کو بھی خوش رہنا ہے. اور میں انگلیوں پہ گن کے بتا سکتی ہوں کئی مثالیں جو مائیں چڑچڑی ہوتی ہیں نا, چڑچڑی سے مراد گھر میں خوش نہیں ہے, سسرال میں تو اور بھی تنگ کی ہے یا کچھ بھی ہے, ان کے بچے بھی چڑچڑے ہوتے ہیں, اور جو ماں اسمائلی ہے ان کے بچے بھی اسمائلی ہوتے ہیں. ڈائریکٹ ٹرانسفیوز ہوتی ہے یہ چیز, خوش طبعی ہونی چاہیے, اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ دیکھیں, میں یہ سوچتی ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم نے کبھی نعمت نہیں سوچا. بس اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی شخص ہے, آپ کا ایک بچہ ہے, جب وہ گھر میں آتا ہے تو سارے ہی ہنستے ہی رہتے ہیں, وہ ایک ریلیکسنگ ہے. کسی کے ہسبینڈ ہے وہ بہت لائٹ مائنڈیڈ ہے, ریلیکسڈ موڈ میں ہوتے ہیں. گھر میں کوئی خاتون ہے, آپ خود اپنے آپ کو لے کر دیکھیے کہ آپ کی موجودگی میں سارے خوش خوش رہ رہے ہوتے ہیں کہ پریشان ہیں. آپ بلیو می کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ میں یہ بھی نعمت ہے کہ آپ کے ساتھ خوش طبع لوگ ہوں. بورنگ نہیں ہونا چاہیے. بعض بیویاں بہت بور ہوتی ہیں, معذرت کے ساتھ, شوہر تو سارے ہی ہوتے ہیں, اس لیے آپ سے ایسا دکھی نہ ہوں. کم ہی شوہر ہوں گے جو بور نہیں ہوتے یا بور کرتے ہیں. لیکن بیوی کو بہت خوش طبع ہونا چاہیے, جولی, فرینڈلی, مزاح. ایک سٹوری روز سنائے, ایک جوک روز سنائے, آپ کا کہ لو اب میں ان کو اور خراب کروں. بچوں کے ساتھ آپ بچے بن کر تو دیکھیں, پھر آپ کی پرسنالٹی اچھی ہوگی. آپ دیکھیں جس کو ہمارے کلچر میں کیا بولتے ہیں, اردو میں ایک بڑا مجروف لفظ ہے, کسی کی موجودگی میں کوئی, کسی کے بارے میں فیملی کا کوئی نہ کوئی کردار ہوتا ہے تو لوگ ان کی موجودگی میں خوش ہوتے ہیں. خالہ ہیں تو وہ اس خالہ کو کہیں جانے نہیں دیں گے, نہیں خالہ آپ ہمارے گھر رہیں. کوئی پھپھو ہیں تو ایسی ہوں گی. ہاں, رونقی بھی کہتے ہیں, پر وہ رونقی کچھ دوسری بھی رونق ہوتی ہے زیادہ, کھپرولے والی. ہاں, محفل کی جان کہہ لیں. اور آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کون سوچتا ہے آپ میں سے کیا بہت خوش طبع ہے؟ تو یہ سارے بیکار ہی لوگ بیٹھے ہوئے ادھر. ہاں, اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آتا ہے, کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے سواری دے. آپ نے کہا اچھا تم آنا, میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. تو کہنے لگا میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ تو آپ نے کہا کیا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا؟ یعنی کہ اونٹنی کا بچہ بڑا ہو چکا ہوگا, وہ دوں گا تمہیں. ابو داؤد 4998 ہے. تو اللہ کے نبی واقعی خوش طبع تھے. یہ تو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار, اور قرآن میں کہاں پڑھا ہے اللہ کے نبی کے بارے میں, یاد ہے؟ سورت آل عمران, فَبِمَا رَحْمَتِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, بس یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے کتنے نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَدًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اگر آپ فض ہوتے, فض کہتے ہیں وہ گندگی جو نالیوں میں پھنس جاتی ہے, اور غلیظ القلب, دل بھی گندا ہوتا اور آپ کے اندر یعنی اخلاقی خوبیاں نہ ہوتی, تو آپ کیا ہوتا ہے, لَنْفَدُّ مِنْ حَوْلِكَ, یہ سارے آپ کے دور قریب سے بھاگ جاتے. اور یقین کیجئے کچھ لوگوں سے لوگ بھاگتے ہیں. آپ اپنے آپ کو چیک کیجئے, میرے سے لوگ دور تو نہیں بھاگتے. آپ نے فرمایا کہ وہ شخص بہت ہی بد نصیب ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ, یعنی ایسا شخص کہ جو لوگ اس کی وجہ اسے کٹنے لگیں, لوگ اس کی وجہ سے دور ہونے لگیں. مومن کون ہوتا ہے؟ مالف و یولف, محبت کرتا بھی ہے اور اس سے محبت کی بھی جاتی ہے. تو ہمیشہ کوشش کریں. تو یہ چند آداب تھے جس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ میں نے آپ نے انشاءاللہ تعالی اپنے آپ کو بہترین بنانا ہے. آپ دیکھیے کہ خوشی کا ذریعہ بنے. بعض لوگوں نے سوچا ہوا کہ ہم نے صرف جنت میں جا کے خوش ہونا. آئی ڈاؤٹ اٹ, مجھے اس میں بھی شک ہے. کچھ لوگ جنت میں جا کر بھی شاید گلے کریں گے جب تک ان کو پہلے نہر حیات یا حیوان میں نہیں گزارا جائے گا. بلیو می, کچھ لوگ نیک بہت ہوتے ہیں پر ان کو خوش نہیں رہنا آتا. تو آپ اپنے آپ کو ایک خوشبو بنا لیں, کوئی ایسا پھول بنا لیں کہ جس کی وجہ سے دوسروں میں خوشی کا معاملہ دیں, خوشی دیں. اور میں نے ایک حدیث کو اتنا قریب سے میں نے اس کو اپنی زندگی میں رکھا ہوا ہے کہ دوسروں کے دل میں خوشی بھرنا, لفظ میں غلط نہ بول دوں اس لیے بول نہیں رہی عربی کے, کہ جو پورے داخل کرنے کا لفظ ہے, مفہوم اس کا کچھ ایسے ہی بنے گا کہ اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی بھرنا, سرور کا لفظ آتا ہے, یہ بہت بڑی نیکی ہے. ہر دن کوشش کریں, آپ کے ساتھ جو بھی لوگ رہتے ہیں, ماشاءاللہ ہم انسانوں میں جیتے ہیں, جہاں بھی آپ آتے ہیں, یہاں آتے ہیں نا, آپ پڑھنے آ رہے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں آپ, انصار اللہ بھی ہیں ساتھ, سننے پہ سوگا, خوشی دے کے جائیں. میں نے آج کوئی ایسی بات کر دی ہے سسٹر رتی خوش ہو جائیں, میں نے کوئی ایسی بات کر دی ہے کہ سسٹر مبیحہ خوش ہو جائیں, جس سے آپ کی نظریں ٹکرائیں اسمائل, بات ہو ہیلو, کسی کو ٹچ کر سکتے ہیں ہلکی سی, یعنی زندگی میں ایک خوشی کا لذت دیجیے. جو لوگ آپ کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں آپ ان کو خوش کریں, آپ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کے پسندیدہ لوگ بن جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور جتنا زیادہ آپ اس پہ عمل کریں گے آپ کی اپنی زندگی خوش ہوگی. دوسروں کو دینے سے پہلے آپ کے اپنے پاس ہونی چاہیے. اس گلاس میں پانی ہے تو میں پیوں گی تو ملے گا نا, اگر اس میں پانی ہے ہی نہیں تو مجھے کیسے ملے گا. میرے اپنے اندر خوشی نہیں ہے تو میں آپ کو کیسے دوں. میرے اپنے اندر سکون ہی نہیں ہے تو میں آپ کو سکون کیسے دوں. میرے اندر اطمینان ہی نہیں ہے تو میں آپ کو اطمینان کیسے سکھاؤں گی. تو جتنا زیادہ اس پہ فکر کریں گے اتنا ہوگا. جی آپ کا سوال. طنز اچھا نہیں ہے, اسلام نے منع کیا طنز. آپ سورۃ حجرات میں پڑھتے ہیں, دیکھیں طنز کا معنی ہوتا ہے تیر مارنا. کسی کو آپ اپنی بات سے ایک تیر مار رہے ہوتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے. مزاح ٹھیک ہے, مذاق ٹھیک نہیں ہے. آپ کسی کا مذاق بھی نہ اڑائیں, یہ بھی لکھ لیں, مزاح جائز ہے مذاق جائز نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے اس کو کیا کہا تھا, جہالت. پہلی دعا ہے قرآن میں سورہ فاتحہ کے بعد ترتیب کے اعتبار سے, اللہم انی اعوذ بک ان اکون من الجاہلین. کس نے کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا. تو مزاح کر سکتے ہیں, لائٹ مائنڈڈ رہیے, لیکن بہت زیادہ کسی کا دل دکھانے والی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور یہ کہاں ہوتی ہے؟ جہاں بے تکلفی ہوتی ہے. بے تکلفی رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے. آپ کسی رشتے کو چھوڑنا چاہتے ہیں نا تو بے تکلف ہو جائیں, سیدھی سی بات ہے. بعد بعد نصیب جو بات پڑی نا, اور آپ دیکھیے آپ کہیں ہم حقوق و فرائض شروع کرنے لگے اتنی بات مینرز میں کیوں. اگر میرے مینرز ہی ٹھیک نہیں ہے تو میں اچھی بیٹی اچھی بہن اچھی بیوی کیسے بنوں گی, مجھے بتائیے. میرا تو اپنا کردار ہی ٹھیک نہیں. بعض ہم چاہتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے حقوق دیں سب, لیکن ہمارے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں ہے. جی آپ کوئی بات نہیں. جی یہ بھی ایک سوال ہے, دیکھے آپ کے راستے میں ایک پتھر ہے, آپ اس کو نرم کرنا چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے, ہٹانا چاہتے ہیں ہٹتا نہیں ہے, ہٹتا نہیں ہے وہاں سے, آپ کیا کریں؟ اگنور گریسفلی. ایسے لوگوں کے ساتھ ایک اصول رکھیے, نہ تو اتنی کڑواہٹ ہو کے شکل نہیں دیکھنی اور نہ ہر وقت ان کے سر پہ سوار ہیں. جن سے بھی ہم خوش ہوتے ہیں یا جن کو ہم نارملی ملتے ہیں, کہ ہر وقت مل رہے ہوتے ہیں, خوشی کمی ہے یا چلے کبھی ہے, تو جن لوگوں سے آپ کو امید ہے نا کہ جائیں گے تو ضرور کوئی کڑوی بات ہی کہیں گے, کوئی انہوں نے تانا ہی دے دینا, تو آپ کم ملیں اور ایسا موقع ہی نہ آنے دیں کہ وہ آپ کو دکھائیں. جی پھر آپ ان کی باتوں کو دل سے نکال دیں, ان کی بات کو دماغ تک نہ رکھیں, دل میں نہیں, بس سنیں اور نکال دیں. بس ایک ساس ہے وہ تانے دیتی ہیں, اب بہو کو پتہ, اٹھتے بیٹھتے انہوں نے مجھے دینا ہے, جب سامنا ہوا انہوں نے کوئی نقص ہی نکالنا ہے, مثال ہے, اب کیا کریں؟ جی رکت آپ کی ساس ہے. الحمدللہ اس پہ ایک لیکچر تھا, آج آنا ہے یہ ٹاپک کا, اینڈ پہ اگر پہنچے تو پھر وہاں دیکھ لیں گے انشاءاللہ. دیکھیے کچھ چیزوں کو وی نیڈ ٹو ایکسیپٹ اٹ, اف یو کینٹ بیٹ اٹ ایکسیپٹ اٹ. کچھ چیزیں توڑ نہیں سکتے تو پھر اس کو ٹھکورتے کیوں ہیں, پھر اس میں دراڑ کیوں ڈالتے ہیں؟ امی کی عادت ہے بولنے کی, بولنے دیجئے. آپ سوچیں کہ پتہ نہیں کس کو کہہ رہے ہیں, اللہ کے نبی کے سامنے لوگ کہتے تھے مزمم کا, پتہ نہیں کس کو کہہ رہے ہیں, میں تو محمد ہوں, میرا نام تو میری ماں نے محمد رکھا ہے. تو پھر وہ جو دکھی ہونا, جلنا کڑنا, پھر میاں کو بتانا, پھر ساتھ یہ بھی کہنا باپ آگے نہ بتائیے گا, یعنی میں نے تو دل ہلکا کیا, وہ کہیں گے اب میں نے بھی تو کسی سے کرنا ہے. یہ غلط ہے, میاں تک تو کبھی آنے ہی نہ دے بات, وہ بےچارہ کیا کرے گا, اس کی تو وہ جنت ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ یہی سوال کا جواب مل گیا الحمدللہ. تو چلیے ہم حقوق کو شروع کرتے ہیں. حقوق و فرائض میں سب سے پہلا حق کس کا لکھا ہوا ہے آپ کے پاس؟ یہ بھی کوئی حق ہوتا؟ اگر آپ کے استادوں نے آپ کو علم نہ دیا ہوتا تو آج آپ لکھنے کے بھی قابل نہیں تھے, پڑھنا تو دور کی بات ہے. یاد رکھیے کہ ماں باپ بھی بعد میں آتے ہیں. ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے اس کے لیے سب سے بڑا حق اللہ کے بعد ماں باپ کا حق ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو چونکہ اگر آپ دیکھیں نا تو فرق میں سمجھا دوں کہ آپ کہیں گے کہ سب سے پہلے تو حقوق میں بات آنی تھی ماں باپ کی، لیکن اوپر شیٹ پہ کیا لکھا ہوا ہے، ابھی پچھلی شیٹ چل رہی ہے نا، یہ معاشرتی حقوق ہیں. آج کی شیٹ اگر آپ دیکھیں گے تو خاندانی معاملات میں ماں باپ ہیں. بات سمجھ گئے؟ حقوق و فرائض کی بحث میں ماں باپ کی بات پہلے آئے گی، بٹ اگر معاشرتی اور خاندانی یعنی فیملی سسٹم اور سوسائٹی کے اندر جو لوگ ہیں ان کو الگ کریں گے تو ہم بات چونکہ معاشرے سے شروع کر کے لا رہے ہیں، اس لیے علم والوں کی بات ہے اور کوئی تقابل ہی نہیں ہے، دونوں ہی لازمی ہیں. تو لہٰذا جب معاشرے میں آپ رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں آپ جی رہے ہیں، اس سوسائٹی میں اگر آپ کا ایک بھی کوئی رشتہ دار نہ ہو، مثال ہے جیسے آپ یہاں امریکہ میں رہ رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی صرف خود ہی ایک کپل اپنے اون پہ، آپ ہسبینڈ وائف ہی ہوں، کوئی دوسرا رشتہ دار آپ کا نہیں، یعنی کوئی سیکنڈ فیملی نہیں بھی ہے نا، تو بھی اس سوسائٹی میں کچھ حقوق ہیں آپ کے ذمے. اور کن کے حقوق ہیں؟ جنہوں نے آپ کو زندگی کے کسی موڑ پر بھی علم دیا، کیونکہ علم بہت بڑی دولت ہے. آپ اپنی بچپن کی وہ ٹیچر سوچئے جنہوں نے آپ کو الف با تا سکھایا، اے بی سی ڈی سکھائی، ون ٹو تھری فور فائیو سکھایا، ٹو پلس ٹو سکھایا. آپ ذرا سوچ کے تو دیکھیں کہ ان کو پتا تھا کہ آپ کبھی ان بولے ہوئے الفاظ سے قرآن کا ترجمہ لکھیں گے اور یاد کریں گے. تو اہل علم سے مراد صرف دینی علم نہیں ہے، دنیا کا علم بھی ہے. میرے تو دل سے اتنی دعائیں نکلتی ہیں اپنی سائنس ٹیچرز کے لیے، کیونکہ میرا فیوریٹ ٹاپک تھا میتھ کی ٹیچر. جب کبھی وراثت کا ٹاپک پڑھتی پڑھاتی ہوں اور مجھے بہت اچھے لگتے ہیں سوال، تو مجھے آج بھی اپنے ذہن میں وہی ٹیچر یاد آتی ہیں جو ہماری میتھ ٹیچر تھیں، ایکسیلنٹ ٹیچر تھیں. سائنس کی کوئی بات بھی بات کرتی ہوں تو آج بھی مجھے اپنے اسکول کالج کی وہ سائنس ٹیچر یاد آتی ہیں. اب ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ میں آپ کی سائنس کی مثال کو قرآن سے اس وقت جوڑ رہی ہوں، یا میں اپنی کوئی بات جو انہوں نے میتھ کی سنائی میں اس کو قرآن پہ لے کے آ رہی ہوں. تو آپ کو نہیں پتا کہ یہ بچہ کل امام بخاری بنے گا، اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ بچہ کیا بنے گا. بلیو می، اگر آپ میں سے کسی کو بھی ٹیچر بننے کا موقع ملے، ایون ہیئر ان امریکن اسکولس، اٹس اے بلیسنگ. کیوں؟ دو کو لوگ سنتے ہیں، دو لوگوں کا ہماری زندگی میں بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، ایک ٹیچر اور ایک میڈیا. آج کے دور کا سب سے بڑا ملا، ملا کیا ہے؟ قال الملا الذین استکبروا، یعنی جن کے روب میں ہم آئے ہوتے ہیں نا، وہ یہ دو ہی ہیں. آج استاد ٹھیک کر دیجئے، نسلوں کی نسلیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور آج میڈیا کا رخ درست کر دیجئے تو آپ کے بچوں کو پھر آپ کو اسپیشلی کسی سنڈے سیٹرڈے اسکول میں نہیں لے کے جانا پڑے گا. تو اہل علم کے بہت سارے حقوق ہوتے ہیں. جیسے پیچھے ہم آداب کر رہے تھے تو میں نے وہاں علم کے آداب میں کچھ چیزیں سکپ بھی کرائی تھیں، لیکن اس کو بھی اگر الگ کر کے صرف علم والوں کے بھی آداب دیکھ لی، حقوق دیکھیے، تو پہلی بات کیا ہوگی؟ ذرا سا آپ تین چار سیکنڈ سوچیں خاموش رہ کر کہ کیا حقوق ہوں گے. چلے ماں باپ کے تو ہمارے ذہنوں میں اور بہت سارے آتے ہیں جو انشاءاللہ آگے پڑھے بھی ہوئے ہیں، کچھ تھوڑا بہت تذکرہ آج بھی کریں گے. اہل علم کا کیا حق ہے؟ پہلا حق کیا ہوگا سب سے بڑا؟ سوچیں پھر. جی آپ، اچھا جی، اور دیکھیے یہاں حق ہے، ادب تو دوسری چیز تھی، گزر گئی. عتیق، جی آپ، ریسپیکٹ، جی شاید فائزہ، ہمبلنس، اور جی آپ، ان کو استاد بننے کا موقع دیں. دیکھیے حق کیا چیز ہوتی ہے، ایک بندہ آپ کو سکھانا چاہتا ہے تو آپ اس کو محروم نہ رکھیں. سب سے بڑا حق استاد کا یہ کہ آپ اس سے علم لیں. وہ دینا چاہ رہے آپ کیوں نہیں لینا چاہتے، وہ بلاتے آپ کیوں نہیں آتے، وہ بتاتے آپ کیوں نہیں یاد رکھتے، کیوں نہیں دیتے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے دل میں یہ نہیں. تو سب سے بڑی چیز پھر شکر گزاری ہے. آپ اس چیز کا شکر ادا کریں کہ کوئی ہے جو آپ کو علم دے رہا ہے. اور علم دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، آپ کو پتہ ہے. علم والوں کے آگے بڑے بڑے دولت مند جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، یہ تو ایک الگ باب ہے، اب اس کو اس وقت تو چھیڑیں بھی نہ تو صحیح رہے گا. بڑے بڑے خلیفہ اپنے دور کے ائمہ کرام کے جوتے سیدھے کرتے تھے، وہ استاد بھی ایسے تھے نا. پھر اور اس دور میں علم کی قدر بھی بہت تھی. خلیفہ کے بیٹے اپنے اپنے دور کے جو ائمہ کرام تھے اور جو اساتذہ کرام تھے ان کے دروازوں پہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے جیسے کوئی چوکی دار بیٹھا ہوتا ہے. جس چیز کی بھی قدر ہوگی نا لوگ اس کی طرف چل رہے ہوں گے. تو یاد رکھیے گا جس چیز کا معاشرے میں غلبہ ہوتا ہے نا لوگ اسی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں. اٹس ٹرو. آج کل کیریئر, ایجوکیشن, منی, پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے اسٹیٹس, یہ چند لفظ ہمارے دماغوں پہ چھائے ہوئے ہیں نا, یہ سارے نام جو ہیں جب علم کی دھاک ہوتی ہے نا تو لوگوں کے دلوں پر علم کے نام پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اہل علم کے حقوق جو ہیں اس میں یہ حق ہے. پہلے تو آپ تھوڑا سا اس کو بھی سمجھیے کہ اسلام نے ہر حق والے کو اس کا حق دیا. یہ جب ہم شروع سے پڑھے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد, دیکھ لیجئے اللہ حق دیتا ہے. انسان کی زندگی اس طرح کی ڈوریوں میں بندھی ہوئی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی معاملے میں دوسروں سے فائدہ لے رہے ہوتے ہیں. سورۃ بقرہ 29 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اس نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے. تو اہل علم کے بارے میں آیت نوٹ کر لیجیے, سورۃ زمر 9, قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کہہ دیجئے کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں, لیکن نصیحت تو عقل مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں. تو علم ایک روشنی ہے, جہالت اندھیرا ہے. جب روشنی آتی ہے نا تو اندھیرا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو علم کی روشنی سے منور کیا ہے. علم کی بنیاد پہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا فرشتوں سے, اور انسانیت کے نام آخری پیغام جو قرآن کی صورت میں نازل ہونا شروع ہوا تو پہلا لفظ کیا تھا, اقرا بسم ربک الذی خلق, اور علم سے درجات کی بلندی ملتی ہے. سورۃ مجادلہ آیت 11, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ تم میں سے ان لوگوں کے درجے بلند کرے گا, کون سے, والذین اوتوا العلم, وہ لوگ جو علم دیے گئے درجات درجوں میں, واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ ہر اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو خوب آگاہ ہے. تو کیا پتہ چلا کہ علم بندے کو شان دیتا ہے, عزت دیتا ہے. کیا کریں, نمبر ایک ان سے نرم لہجے میں بات کریں, سورۃ لقمان 19 اس کی دلیل ہے. دوسری بات, ان کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آئیے. زید بن ثابت کاتب وحی تھے, ایک دفعہ کسی جنازے میں شامل ہوئے. نماز کے بعد جب سواری پر سوار ہونے لگے تو عبداللہ بن عباس نے ان کی رکاب تھام لی, یعنی سواری کی رکاب. حضرت زید نے کہا, اے رسول خدا کے چچا زاد بھائی, رکاب چھوڑ دیجئے, یعنی ان کو آنر دلائی کہ آپ تو نبی کے چچا زاد بھائی ہیں, تو آپ میرے گھوڑے کی یا میرے جانور کی رکاب تھامے ہوئے. تو حضرت ابن عباس نے کہا, ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ عالموں اور بڑوں کی تعظیم کریں. اور اس طرح کہتے ہیں کہ زید نے حضرت ابن عباس کا ہاتھ چوما اور فرمایا, ہمیں حکم دیا گیا کہ رسول خدا کے رشتہ داروں کا احترام کریں. یہ طبرانی اور حاکم کی روایت ہے, یعنی وہ ان کی عزت کریں وہ ان کی کر, یہ ہے اصل میں آئیڈیل سوسائٹی. بہرحال تیسرا حق کیا ہے, کہ اہل علم کی صحبت اختیار کی جائے, حرص رکھنی چاہیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں, اب ذرا ابو ہریرہ کا بات کرنے کا انداز دیکھیے, کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں, کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں کیونکہ یہ پورا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, اصحاب صفہ میں تھے, کمانے کے لیے نہیں نکلتے تھے. کیوں, کہ کہیں پیچھے سے اللہ کے نبی کچھ کہیں اور میں سننے سے محروم رہ جاؤں. کہتے ہیں لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے, اصل بات یہ ہے کہ ہمارے مہاجرین بھائی تو بازاروں کی خرید و فروخت میں لگے رہتے تھے, مراد کاروبار ہے, اور انصاری بھائی تو اپنی جائیدادوں میں مشغول رہے, اور ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی بھر کر رہتا اور ان مجلسوں میں حاضر رہتا جن میں دوسرے حاضر نہ ہوتے, اور وہ باتیں محفوظ رکھتا جو دوسرے محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے. یہ بخاری کی روایت ہے 118. جی, تو ابو ہریرہ نے اگر ٹائم لگایا, وقت لگایا, تو ان کا پھل بھی ہے نا. سب سے زیادہ حدیثیں کس سے مروی ہیں؟ ابو ہریرہ سے. اور کون تھے؟ قبیلہ دوس کے. کسی کو پتا کہ کب مسلمان ہوئے تھے؟ کب آئے تھے اللہ کے نبی کو پہلی دفعہ ملنے؟ خیبر کی جنگ کے بعد نبی کے پاس آئے تھے. یہ وہ صحابی ہیں کہ قبیلہ دوس سے تھے, اسلام آ چکا تھا, نبی کے صحابی بننے کا موقع خیبر. اور خیبر کے بعد آپ کتنے سال زندہ رہے ہیں جا کے گن لیجئے. تھوڑے سے عرصے میں انہوں نے اتنی حدیثیں کیوں لی؟ ڈیووشن, ڈیووشن, فوکسڈ. علم کی شان ہے ڈیووشن, اور علم کی شان ہے ڈیووشن اور فوکسڈ ہونا. پارٹ ٹائم از پارٹ ٹائم, فل ٹائم از فل ٹائم. فل ٹائم طالب علم, فل ٹائم انصار اللہ ہوتا ہے. پارٹ ٹائم طالب علم, پارٹ ٹائم انصار اللہ ہوتا ہے. فل ٹائم ہی اصل میں اونر ہوتا ہے, پارٹ ٹائم وقت پہ اویلیبلٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ممکن ہونا تو اپنی باقی زندگی کو فل ٹائم اس کام پہ کر کے دیکھیں. پھر آپ خود بتائیں گے کہ لوگ جن چیزوں کو لینے کے لیے وقت لگاتے ہیں اور وقت کی کمی کا رونا روتے ہیں, وہ چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہوں گی, لیکن آپ کو مل سب کچھ جائے گا. پھر اسی طرح اہل علم سے ملاقات اور ان سے علم کے حصول کے لیے سفر کرنا چاہیے. راحلہ کہتے ہیں اس کو. عرب ہسٹری کو کھول کے دیکھیے, مسلمانوں کی شان تھی علم لینے کے لیے سفر کرتے تھے. امام بخاری نے تو اس پہ بہت کچھ لکھا ہے. ان کی کتاب میں ایک باب ہے, باب خروج فی طلب العلم, علم کی طلب میں نکلنا. پھر اسی طرح جابر بن عبداللہ کا نام آپ میں سے ہر ایک نے سنا ہوگا. صرف ایک حدیث کی خاطر عبداللہ بن انیس کے پاس جانے کے لیے ایک مہینے کی مسافت طے کی. بخاری کی روایت 78 جا کے پڑھیے. اور جب عبداللہ بن انیس کے دروازے پہ پہنچے, ملک شام جانا آسان کام نہیں تھا, تو ان کا دروازہ نہیں نوک کر رہے. کیوں؟ سو رہے ہوں گے, آرام کر رہے ہوں گے, کوئی کام کر رہے ہوں گے. جب وہ خود ہی گھر سے نکلے وہ اپنے کسی کام پہ, تو دروازے پہ ملے, ارے یا جابر تم کہاں سے؟ جانتے تھے ایک دوسرے کو, وہ بھی مدینہ سے, یہ بھی. کہا کیسے, اندر ہو اندر ہو, کیا حال ہے, کیسے ہو بھائی, تم کیوں نہیں ایسے؟ وہ میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ فلاں. اچھا حدیث بھی پتا تھی, من سلک طریقا لیطلب فیہ علما, کہ جو نکلے کسی راستے میں اس لیے کہ اس میں علم حاصل کرے, سخل اللہ لہ طریق الجنہ, اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا. تو بھی پتا تھی تو ان سے کیوں پوچھنے آئے؟ تاکہ کل جب حدیث میں لفظ آئے ان جابر ابن عبداللہ, جابر نے سنی, یعنی جابر کا نام عبداللہ بن انیس کے بعد آ جائے. جیسے مثال دیتی ہوں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان عبداللہ بن انیس, ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ. آپ کو مجھے یہ باتیں ابھی نہیں سمجھ آئیں گی, بلیو می. ہم کہتے ہیں گھر بیٹھ کے لے لیں گے, کسی سے نوٹس لے لیں گے, نوٹس لے کے ہی سارا پڑھ پڑھا لیں گے. علم ایسے نہیں آتا, جسم کی راحت کے ساتھ علم نہیں آتا. علم کے لیے گھلنا پڑتا ہے, تڑپنا پڑتا ہے, اور اس میں بہت کچھ ہے. لیکن میں اس کو ادھر اس لیے چھوڑتی ہوں کہ مجھے کمفرٹیبل نہیں لگ رہا. شاید مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں آپ کو اپنے لیے کسی بات کے لیے تیار کر رہی ہوں. لیکن ہر علم والا قدردان ہے, یہ بھی, ہر علم والا اس بات کا حقدار ہے کہ آپ اس کی قدر کیجیے. اپنی چھوٹی چھوٹی زبانوں سے بڑی بڑی باتیں نہ نکالیں, علماء کے خلاف, مفتیوں کے اور شیوخ کے خلاف. ہم آپ طالب علم ہیں, بس اتنا کافی ہے. حق بات لیجئے, اہل علم کے حقوق میں ایک حق ہے, لکھیے آپ اس کا کہ چیک کیجئے. اگر آپ دین کا علم لے رہے ہیں نا, تو قرآن اور سنت کی ضرب کڑی ہو. صرف بولنے کے انداز اور باتیں بڑی اچھی کرنے کو معیار بنا کر اپنا عقیدہ خراب نہ کریں. اہل علم کا حق ہے کہ آپ ان کے بھی عقائد میں اگر کوئی کمی بیشی دیکھتے ہیں تو اس کی بھی فکر کیجئے, اور اس کو بھی آگے لے کر چلیے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک دنیا میں وہی ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے. فلاں بولتا بڑا اچھا, تو بولنے والے تو آپ نے کبھی چرچوں میں تو جا کے سنے, وہ کیسا بولتے ہیں, ایسے دل مو لیتے ہیں. اور نام نہیں لیتی, اپنے ہی مسلمانوں میں کئی ایسے گروہ ہیں کہ جب وہ ان کے عالم اور ان کے سپیکرز بات کرتے ہیں بندہ گم ہو جاتا ہے. تو اچھے لفظوں پہ مت آئے. فلاں کو قرآن بڑا یاد ہے, आपको समझ ही नहीं आएगा वो कुरान की आयत कहाँ क्या कोट करता है। एक मेयार याद रखिए, काल अल्लाह व काल रसूल, बुलाता किससे है, जोड़ता किससे है, उसकी बात सुन के उससे जुड़ते हैं तो शख्सियत परस्ती होगी, और उसकी बात सुन के अल्लाह से जुड़ते हैं, दीन से जुड़ते हैं, अपनी खराबियां नजर आती हैं, अपने गुनाह समझ आते हैं, तो फिर समझ लीजिए कि वो अल्लाह से जोड़ता है। ठीक है, मोहब्बत होती है। आप देखिए ना कि पानी लेंगे तो ग्लास तो हाथ में आता ही है। उस्ताद इज़ द कैरियर, इल्म का होल्डर है। उसके लिए दिल में शुक्रगुजारी रख सकते हैं आप, अदब रख सकते हैं, लेकिन असल चीज़ वो इल्म है। आप उस्ताद के गुन गाते रहें सारा दिन, फूल भेजते रहें, तोहफे भेजते रहें उसको अपनी तरफ से जो मर्जी, लेकिन बात नहीं मानेंगे तो गलत है। तो सबसे बड़ा अहले इल्म का हक क्या है कि अगर वो आपको हक बात कह दे तो फिर माने। फिर किसका इंतज़ार है, किसका फतवा मांग रहे हैं आप अभी कि शायद कोई और शहर में आए फतवा दे दे कि नहीं नहीं इट्स ओके। नहीं नहीं आज के दौर में नहीं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि हम पूरा कुरान पढ़ के भी कई चीज़ें नहीं मानते, पता नहीं हमें किस चीज़ का इंतज़ार होता है। नहीं, उस्ताद का या अहले इल्म का सबसे बड़ा हक ही है कि जो खैर की बात कहे उसको माने। कुरान में दलील मौजूद है कि मेरा बदला या अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो ना वो तुम हो, समझ गए? तुम कैसे कि जो मैं कहता हूँ उसके ऊपर अमल कर लो तो सदका जारिया बन जाओगे, तो फिर बाकियों को तो आप कुछ और देंगे ना। उस्ताद को अपना आप देना पड़ता है। अहले इल्म का बेस्ट तोहफा अगर आप उसको कुछ देना तो वो कह के आई एम अवेलेबल, मैं हूँ आपके पास। देखिए खाने तो सारे खिला लेते हैं, कौन नहीं खाना पकाता अच्छा, लेकिन एक शागिर्द पढ़ने के बाद सिर्फ खाने ही खिलाता रहे तो क्या उस्ताद उससे खुश होगा? तोहफे तो सारे ही दे ले लेते हैं। अगर एक इल्म, जिसको इल्म का तोहफा आपने दिया, वो आपको फिर दुनिया की चीज़ें लाकर दे दे तो ये क्या कमाल हुआ? उस्ताद को सबसे ज़्यादा खुशी अपने तालिब इल्मों को इल्म में बढ़ता देख कर होती है कि मैंने सही ज़मीन पे हल बोया, बीज डाला, जो मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है ना तो ये वाकई उस काबिल थे कि ये उसमें से निकलें। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें महरूम ना करे। आगे चलते हैं, अहले इल्म की और बहुत सारी बातें, इसको मसलतन रोक लिया है, इंशाल्लाह अगले कोर्स में तो बहुत सारी बातें हमने करनी भी है इस पर। आगे चलते हैं हमसायों के हकूक। सोशल लाइफ में जो हमारा फिर सबसे पहला हक बनता है वो हमसायों पे बनता है, नेबर्स राइट। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हमेशा हमसायों की के मुतालिक वसीयत करते थे। मुस्लिम की रिवायत आपने भी शुरू से सुनी होगी 6685 के जिब्राइल आए और मुझे हमसायों के हकूक बताने लगे, यहाँ तक कि मैंने ख्याल किया कि अनकरीब वो इसे वारिस भी बना देंगे, यानी आप ये कहेंगे कि विरासत में भी हिस्सा दो। फिर इसी तरह से आप देखिए कि हमसायों के बारे में कुरान की एक आयत है, नंबर नोट कीजिए, उसमें तीन मुख्तलिफ किस्म के हमसायों का जिक्र है। सूरत निसा 36, हमसाये को क्या कहते हैं अरबी में? जार, जवेरिया, जौर, पना देने वाला, वही लफ्ज़ है। मुजावर बनने का लफ्ज़ भी सुना होगा। तो अल्लाह ताला ने इसमें पीछे से बाब अब्दुल्ला से बात शुरू करके क्या फरमाया, वल जार इज़िल क़ुरबा वल जार इल जुनुब व साहिब बिल जम्बी व इब्न सबील। तो हमसाए कभी कभी मुसलमान होते हैं, कभी गैर मुस्लिम होते हैं, ये दो डबल हक हो गया। अगर मुस्लिम और फिर हमसाया भी है तो दो हक हो जाएंगे, और अगर हमसाया भी है मुस्लिम भी और रिश्तेदार भी है तो तीन हक हो जाएंगे। तो लिहाजा रिश्तेदारों के साथ बहुत अच्छा मामला होना चाहिए। क्या कीजिए, नोट कर लीजिए हकूक में। पहली बात है कि हमसाए के लिए वही पसंद करें जो अपने लिए करते हैं। मुस्लिम की रिवायत 170, आपने फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, कोई बंदा उस वक़्त तक मोमिन हो नहीं सकता जब तक अपने हमसाए और अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो अपने लिए करता है। फिर दूसरा हक क्या है कि हमसाए की खबर रखिए। अगर वो भूखा है, गरीब है, उसके घर में खाना नहीं है तो आपका अपना खाना दुरुस्त नहीं होगा। अल अदबुल मुफ़रद 112 में बात है कि जो शख्स खुद पेट भर कर खा ले और उसका हमसाया भूखा रहे तो वो मोमिन नहीं हो सकता। तीसरा हक हमसाए का क्या है कि उसको तकलीफ देने से गुरेज कीजिए। आपने कसम खाई अल्लाह जुलजलाल की, वो शख्स मोमिन नहीं, वो शख्स मोमिन नहीं, तीन दफ़ा। कौन? فرمایا جس کا پڑوسی اس کے شر اور آفتوں سے محفوظ نہ ہو. بخاری 6016. پھر اگلی بات, ہمسائے کو تکلیف پہنچانے والا جہنمی اور تکلیف نہ دینے والا جنتی ہے. حدیث جا کے پڑھیے گا, مسند احمد جلد 2 440 اور بخاری 6018. پھر اگلی چیز ہے کہ ہمسائے کی عزت نفس اور اس کے گھر کے تقدس کا احترام کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا, اے مسلمان عورتوں, کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو کوئی شے دینے میں حقارت محسوس نہ کرے, چاہے بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو. بخاری 6017. یعنی اگر ہمسایہ کوئی چھوٹی سی ہلکی سی چیز بھی بنا کر دے دے تو خوشی سے لے لیجئے. پھر آپ نے فرمایا, یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے, 168 پارٹ 2 ہے, کہ اللہ کے نزدیک پڑوسیوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو. پھر مشکات 4990, اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل کرنے والے کو چاہیے کہ پڑوسی سے حسن سلوک کرے. پھر اگلا حق ہے ہمسائے کا کہ اپنے کھانے میں ہمسائے کا حصہ شامل کر لے. آپ نے فرمایا, جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی ذرا زیادہ ڈال لو. جب پانی شوربہ پکاؤ تو زیادہ ڈالو اور اپنے ہمسائے کا خیال رکھو, یعنی زیادہ کر لو, مراد کہ اگر تھوڑا ہے تو ذرا زیادہ کر کے اس کو بھی دے دو. یہ مسلم 668 ہے. پھر اسی طرح پڑوسیوں کو تحفے بھی دینے چاہیے. حضرت عائشہ سے روایت, اللہ کے نبی سے پوچھا, میرے دو پڑوسی ہیں, کس کو تحفہ بھیجوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تمہارے قریب ہو اس کو دیا کرو. تو کیا پتہ چلا کہ ہمسایوں کے بہت سارے حقوق ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم بڑے آبویسلی جانتے ہیں کہ آوازیں ایسی نہیں آنی چاہیے کہ ہمسائے تنگ ہوں, بے وقت ان کو جا کر تنگ نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح اپنے گھر کا کچرا ان کے سامنے نہ ڈال دیجئے. پھر اسی طرح سے ہمسایوں کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ اگر ان کو آپ کے فزیکل ہیلپ کی ضرورت ہے تو ان کی ہیلپ کر دیجئے. اور وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہا کہ میرا ہمسایہ مجھے تنگ کرتا ہے. خیر آپ نے اس کو سمجھایا بجھایا, لیکن جب معاملہ ایک سے زیادہ دفعہ ہوا تو آپ نے کہا کہ تم ایک کام کرو, گھر کا سامان باہر نکال کے رکھ لو, اور جو آتا جاتا ہو پوچھے کیا ہوا تو کہنا بھائی جا رہا ہوں, ذرا ہمسایہ تنگ کرتا ہے. اچھا یہی کیا. اب ان کا سامان ہی تھوڑا سا تھام ہوتا ہے, باہر نکالتے تو رستہ ہی بلاک ہوتا, پولیس آ جاتی ہے. نہیں, سامان رکھ کے باہر بیٹھ گیا. بھائی کہہ رہے, بھائی کیا حال ہے, کیسے, بھائی سامان کیوں باہر ہے؟ ارے بس گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں. بھائی کیوں, خیریت؟ بس ذرا ہمسایہ. ایک آدھ جملہ بولا, یعنی لا یحب اللہ الجہر بسوء الا من ظلم. من ظلم میں وہ ہمسایہ بھی آتا ہے جس کو دوسرا تنگ کرے. دو تین لوگوں کے منہ سے یہ بات جب سنی, ہمسائے تک بات پہنچ گئی. لوگوں نے کہا تو کتنا بدبخت ہے, تیری وجہ سے وہ گھر چھوڑا ہے. تھوڑی دیر میں وہ آیا, سامان اٹھا کر اس کا اندر لیا, مجھے معاف کر دو, آئندہ تمہیں تنگ نہیں کروں گا. معاملہ ختم ہو گیا. تو کبھی کبھی اس طرح کے حالات بھی آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بس ایسے برے وقت سے بچائے. ہم کیسے ہمسائے ہیں یہ اپنے آپ سے پوچھیے, بلا روک ٹوک چلے جانا. اور ہمسایوں میں یاد رکھیے کہ ضروری نہیں دوسرا گھر, کبھی کبھی دوسرا کمرہ بھی ہوتا ہے. یورپ میں آپ چلے جائیں تو ایک گھر کے اندر دو دو تین تین فیملیاں رہتی ہیں, ہر بیڈ روم ایک گھر ہوتا ہے وہاں. اب آپ اس کے گھر میں کمرے میں گھس رہے ہیں, کہہ رہے ہیں نہیں, ایک ساتھ رہنے کے بھی آداب میں یہ چیز موجود ہے کہ کبھی کسی کی پرائیویسی میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے, تجسس نہیں رکھنا چاہیے. اور اسی طرح کی نیگیٹیوٹی جو میں گمان کرتی ہوں کہ آپ سب کو الحمدللہ پتہ ہے, اس سب کا خیال رکھیے. آگے چلتے ہیں یتیموں کے حقوق پہ. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال جو میں اسی پہ کر دوں, ویسٹ میں رہنے والوں کے لیے وہ نوٹ کر لیں, یہ ہمسایوں پہ کہ نان مسلم ہمسائے کا کیا حق ہے. جی عتیق, اس کو اسلام دیجئے. کتنا خوش قسمت ہو وہ شخص کہ قیامت کے دن اس کا ہمسائے کے کہ چونکہ میں اس کے ہمسائے میں تھا تو مجھے اس کو دیکھ کر اسلام مل گیا. اللہ میں برے ہمسائے ہونے سے یہ حق ہے کہ ان کو دیجئے. اور یہ بھی حق ہے کہ اگر مسلمان ہیں اور اگر آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں تو آپ ان کو بھی دعوت دے سکتے ہیں. دیکھیے ساتھ رہنے والے تو سب سے زیادہ ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتے ہیں نا, تو نیکیوں میں تعاون کیجئے ایک دوسرے پہ. یتیموں کے حقوق, نمبر ایک, یتیم کے ساتھ احسان کرنا چاہیے, سورۃ نساء 36. پھر یتیموں کی اصلاح کرنا چاہیے, کیونکہ باپ نہیں رہا نا, تو اب آپ ان کی اصلاح کیجئے اور ان کی عادات اتوار پہ نظر رکھیے. اب سورہ بقرہ 220. फिर तीसरा हक यतीमों का क्या है कि उनके साथ अच्छी बात करो, नरम बात करो, सूरत बकरा 83। क्योंकि अमूमन लोग यतीमों को धुतकारते हैं क्योंकि माँ बाप तो होते नहीं। फिर चौथा हक क्या है कि यतीम पर सख्ती ना करें, सूरत दोहा 9:10। फामल यतीम फला तखर व मसाइला फला तनहर। फिर पांचवा हक है कि यतीमों पे माल खर्च कीजिए, क्योंकि जब माँ या बाप दोनों नहीं रहते या ख़ास तौर पे बाप नहीं रहता तो उस वक़्त फिर दूसरे बहन भाई रिश्तेदार भी बस मौके मौके पे देंगे, हर वक़्त नहीं देते। दलील सूरह बकरा 2:15। फरमाया वल यतामा वल मसाकीन वब्ने सबील। फिर इस तरह छठा हक है कि यतीमों का अगर कुछ माल है तो उसको अपने माल के साथ मिला कर ना खा जाइए, इस रंग में कि जी उनकी परवरिश पे सारा लग गया। सूरत निसा आयत 2। वातुल यताम अमवालहुम वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब वला ताकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम इन्नहु काना हुबन कबीरा। फिर सातवां हक है कि यतीम जब बालिग होने लगें तो उनका माल उनको वापस करें, लेकिन गवाह मुकर्रर कर लें, कोई चचा मामू पुप्पा जो भी उसको गवाही दे दे कि हाँ आपने उसका माल उसको दे दिया। सूरत निसा 6 में इसकी डिटेल्स मौजूद हैं। फिर आठवां कह के यतीम का माल बातिल तरीके से खाने वालों का अंजाम जहन्नुम में दाखला, यानी ऐसे लोग जो बहाने बहाने से यतीमों का माल खा जाते हैं। सूरत निसा आयत 10। इन्नल्लज़ीना याकुलून अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलून फ़ी बुतूनिहिम नारा वसयस्लौना सईरा। आज हमारे माशरे में यतीमों का माल नाहक खाने की कोई मिसाल जी, जायदाद उनकी कोई और ले ले, यानी जायदाद में हिस्सा ना दिया, या सांझी जायदाद थी तो जो बेकार किस्म के टुकड़े थे वो रख लिए दे दिए। और एक और चीज़ जो है वो क्या है, बहुत ही दर्द मंदी के साथ ये बात है कि आज हम रस्म व रिवाज के नाम पे भी यतीमों का माल नाहक खाते हैं। एक औरत ने ये बात शेयर की थी, अपनी शौहर फौत हो गए, बच्चे छोटे थे, एक छोटा सा प्लॉट टुकड़ा ज़मीन का छोड़ गए, तो गुमान था कि चलो यही कल किसी तरह से कोई माश का ज़रिया बनेगा, लेकिन रिश्तेदारों ने और फिर किसी दीनदार से पूछने पे कि अगर तुम अपने शौहर का 40वां करके खाना नहीं खिलाओगे लोगों को तो उसकी रूह भटकती रहेगी और दिस एंड दैट। और वो कहती है कि मैंने वो फिर प्लॉट बेचा और वो प्लॉट बेचकर जो पैसे आए उससे अपने शौहर की ये आखिरी रसूमात की और उससे मैंने अपने रिश्तेदारों को खिलाया। सच बताइए, इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ये कहता है कि आप खिलाएं, जब कोई फौत होता है ना तो आपको तो उसके घर से खाना नहीं खाना चाहिए। जब जाबिर का इंतकाल हुआ तो आपने कहा खाना लेकर जाओ, उसके घर वाले दुखी होंगे, जब जाफ़र तैयार का इंतकाल हुआ तो आपने कहा खाना बना के ले जाओ, हरीसा बना कर ले जाते थे, दिल को ताकत मिलती है। हम बैठ के 10-10 दिन खाने खाते हैं, शहर में रहने वालों को तो खाना ही नहीं चाहिए। तो ये जो आज हमारी मौत की रसूमात है ना, तीजे की और कुलों की और 10 दिन जुमेरातों की जुमेरातें, यानी जब तक सारा ख़त्म ना हो जाए हमने छोड़ना नहीं है आपको, ये जुल्म है, ये माल खाने के बराबर है। फिर यतीम की किफालत पे जन्नत में खुशखबरी है, बुखारी 5304। आपने फरमाया कि मैं और यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में यूँ होंगे, ये दो उंगलियाँ, ये देखिए ये शहादत की उंगली है ना और ये दो उंगलियाँ। अब ये दो कैसे हैं, ज़रा आप हाथ को देखिए, साहब मुहद्दसीन इस हदीस पे बात करते हैं कि कैसे, तो कुछ कहते हैं कि ये दो इसलिए कि इन दोनों के बीच में कोई तीसरी उंगली नहीं है, एक के बाद दूसरी, यानी सात होंगे। और कुछ ये कहते हैं कि वो शख्स ये होगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर होंगे, यानी नबी के मुकाम और यतीम के किफालत करने वाले के बीच में बहुत थोड़ा फ़र्क होगा। तो हमेशा इन चीज़ों पे दर्द रखिए, और हमारे यहाँ तो बहुत ही जुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला बचा के रखे। कोई बात नहीं, देखिए अभी सुन के आए हैं, मुसीबतों गमों पे शुक्र कीजिए कि ये दुनिया की मुसीबत है आखरत की नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ उनको भी उससे फ़ायदा ही होगा, जब क़यामत के दिन तकलीफ़ों और मुसीबतों पे रिवॉर्ड्स मिलेंगे तो बंदा कहेगा अल्लाह और मिलती और दुख मिलते और बीमारियां मिलती। कैंचियों के साथ हमारे जिस्म को काटा जाता, क्योंकि आज अजर मिल रहा, बीमारों को जब अजर मिलेंगे तो योगा। तो हदीस का एक खुलासा है कि कदरुल बलाई, मुसीबतों और बलाओं की कदर तो उस दिन आएगी जब गैब का पर्दा हट जाएगा। तो आपको मुझे क्या पता कि इस घड़ी या इस फोन के अंदर क्या मशीनरी काम कर रही है। तो हमेशा खुश रहें, हमेशा खुश रहें। जी जी हर चीज़ लिमिट्स के साथ, हर चीज़ लिमिट्स के साथ है। अल्लाह ने हमें ज़िंदगी गुजारने का हर तरीका सिखाया है। अल्लाह आपको ये नहीं कहता कि आप देखें ना, यतीम महरम नहीं तो ज़ाहिर है वो बालिग होगा ना, तो बालिग तो यतीम नहीं रहता, बलूगत तो ख़त्म हो जाती है यतीमी से। तो आज हमारे इस स्ट्रक्चर को भी रिवाइज करने की ज़रूरत है बहुत जगह पर। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे मोहताज गुरबा और मसाकीन के हकूक़। ये माशरती हकूक में से आप कह लीजिए कि एक बहुत ही बड़ा तबका है, हर माशरे में होता है। तो नंबर एक ये कि इसका अजर बहुत है, जो बेवाओं और मस्किनों के लिए कोशिश करता है वो अल्लाह के रास्ते का मुजाहिद है। बुखारी 6007 जाकर नोट कर लीजिएगा, बेवाओं और मस्किनों के लिए कोशिश करने वाला अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह। सुभान अल्लाह, इमाम मालिक इस हदीस को सुनकर कहा करते थे कि इस शख्स के बराबर सवाब मिलता है इसको जो नमाज में खड़ा रहता है, थकता ही नहीं, और जो रोज़े रखता जाता है और इफ्तार करता ही नहीं है। फिर इसी तरह माल में मुख्ताजों और मसाकीन के लिए हिस्सा है और होना चाहिए। आपको मुझे अल्लाह ने जो भी दिया है इसमें आप सारा एक जगह पे लगा दें, इसके बावजूद भी मसाकीन का हिस्सा मौजूद है। सूरत बकरा 215 आप नोट कर लीजिए। फिर इसी तरह ख़ास तौर पे सदकात, सदका असल में फ़कीरों और मिसकीनों और इन पर काम करने वालों के लिए, सूरत तौबा 60। ज़कात की मद में भी ये लफ्ज़ आ गया था, इस पे खर्च करें। फिर मिसकीन का एक बहुत बड़ा हक, बड़े गौर से सुनिएगा, पैसा नहीं है खाना है। आप इन गरीबों को पैसे देते हैं ना, तो वो उससे कोई चीज़ ही ख़रीद लेते हैं। फिर मासियों को आप पैसे दे दें, हो सकता है वो कोई और ऐसी चीज़ ख़रीद लें घर की जो शायद गुजारा ना हो, गुजारा हो जाए, लेकिन खाना नहीं खरीदे। खाना लेकर दें, फिर तो खाएंगे ना, बेचेंगे तो नहीं ना। सूरत फजर आयत 18, वला तहादून अला तामिल मिस्कीन। फिर इसी तरह मिस्कीन से बदसलूकी नहीं करनी चाहिए, वरना आप आखरत को झुटलाने वाले करार दिए जाएंगे। सूरत माउन आयत 1-3, आरायत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिक अल्लज़ी यदउल यतीम। तो धक्के देना, मजाक उड़ाना, इस तरह की चीज़ें आप अल्लाह की के पकड़ को और अल्लाह के अजाब को लाने वाला है। फिर इस तरह याद रखिए कि जो मसाकीन के हकूक़ अदा करेगा ना, वही असल में क़यामत के दिन कामयाब होगा। सूरत रोम 38, फातिज़ल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन वबन सबील ज़ालिका खैरुल लज़ीन युरीदून वजहल्ला वौलाएका हुमुल मुफ्लिहून। तो मुस्कीनों, अब आप देखिए कि ये गरीब लोग हैं ना, मोहताज हैं, गरीब हैं, डांटना तो बिल्कुल नहीं है। इनका एक और बहुत बड़ा हक है हम सब पे, इनको इल्म दीजिए, हुनर सिखाइए, भीख ना दें। अब इसमें बहुत सारे सवाल बन सकते हैं जो इस वक्त ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए बात काफ़ी है। और वो क्या है कि किस तरीके से हम इनको ले सकते हैं। मसलन आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं, अब आप उनको खाना देते हैं, पैसे देते हैं, वो पैसे दूसरे ले जाते हैं। आप ऐसे लोगों से रابطہ कीजिए जिनको ने ऐसे बच्चों को भीख मांगने के लिए रखा हुआ है, आप उनको पढ़ने का इंतज़ाम करें। आपकी मासी हैं, चार चार बच्चे, छः छः बच्चे, आप उनका खर्च उठा लें, आप उनको अच्छे स्कूलों में डाल दें। अच्छे से मुराद ये नहीं कि दुनियावी बहुत पौष, लेकिन आप उनके कपड़ों का, लत्ते का जिक्र करें, पैसे देने की निस्बत इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करें। और अगर आप उनमें से किसी के बच्चे को अडॉप्ट करके इस सूरत में कि चलें इसको मैं अपने साथ रख के कुछ अच्छे अदब अदाब सिखाती हूँ, और या फिर मैं घर के मुलाजमों की बात ज़रूर करूँगी। बाज़ दफ़ा आपको तो पता नहीं, क्या पता है कि नहीं, लेकिन जो मैंने थोड़ा बहुत देखा है, कभी भी जब साल में एक आध बढ़ जाए, आज इतना जुल्म है, बच्चे छोड़ जाते हैं, लोग बेचते हैं किस्म के, एक दफ़ा पूरे साल के पैसे ले लेते हैं आपसे, और वो बच्चा आपके पास आ जाएगा और उस बच्चे को फिर साल साल तक कोई देखने नहीं आता पीछे से। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, कल या परसों, कल ही पढ़ रही थी हाँ, कि ये जो मदरसे हैं, बहुत सारे ऐसे मदरसे कि जहाँ बच्चे फ्री तालीम लेते हैं, तो वो बच्चे वहाँ जब वो छोड़ आते हैं तो एक शख्स थे, तो वो किसी दिन गुजरे ईद वाले, ईद से एक दिन पहले, तो छोटे छोटे बच्चे वहाँ खड़े हैं, तो कहा कि तुम लोग ईद पे घर नहीं गए? कहा मेरे को लेने ही नहीं आया। पढ़ के सुनाओ ना, तब रोने लगे कि इतना दुखी आर्टिकल था। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं आते, कुछ माँ बाप इसलिए नहीं आ सकते कि उनके पास किराया नहीं होता, और कुछ इसलिए नहीं आ पाते कि बच्चों के पास, बच्चों को ले जाएंगे तो वापस छोड़ने का किराया नहीं होगा, और वो बच्चे कहते हैं कि हम तो पिछली ईद पे भी नहीं गए। ये वो मदरसे हैं जिनको लोग बदनाम करते हैं, यानी कई गरीब मस्कीन लोग सिर्फ अपने बच्चों को ऐसे मदरसों में डाल के शुक्र करते हैं रोटी तो मिलेगी। तो हमेशा याद रखिए, आपका मेरा हक है। बैक होम जाते हैं ना, ऐसे लोगों को ढूंढें, करें। और इस पे तो मैंने जो इस अपने लास्ट ट्रिप जो मेरा पाकिस्तान का 3 माह का, मैंने इस साल जो देखा है मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू से एक ख़ास सेटअप में हम लोग जाते रहे, हमने कभी गांव देखा नहीं अपनी ज़िंदगी में, शहरों में रहे। जो भी अल्लाह की रहमत है, जो लोग हैं अपनी दुनियावी एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह आसूदा हाल है, लेकिन ये जौहराबाद और इसके इर्द गिर्द के जो बच्चे और लोग और जो वहाँ की गुरबत मैंने देखी है, मैं आपको बता नहीं सकती। वहाँ एक थल का नाम है, थल, एक होता है थर, थर नहीं, थल। मैं खुद वहाँ गई और वहाँ दर्स हुआ था। यकीन करें कि आप सोच नहीं सकते कि उनके बाथरूम में पानी नीचे से ज़मीन से जाता है, वो इतना कड़वा पानी है कि आप हाथ नहीं धो सकते उससे। और वो भी उन्होंने कहा कि आप, जहाँ वो स्कूल था एक, तो वुजू करने का मौका मिल, ज़रूरत पड़ी तो एक बाथरूम में उन्होंने पानी का अरेंज रखा हो, तो उनके पास पानी भी नहीं है। चने की फसल होती है और उनका वाहिद सोर्स ऑफ इनकम चने की फसल है, और पिछले 3 साल से फसल नहीं हुई क्योंकि बारिशें नहीं हो रही। थल कहते हैं, ज़मीन ऐसे उबली पड़ी है, सूखी। और ये जितने लोग, लोगों का इतना बड़ा रश था वहाँ, और गरीब मिस्कीन और खुश, मतलब देख के खुश हो रहे थे कि हम ऐसी जगहों में आए हुए हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि क्या क्या मैंने कहानियाँ सुनी, कि दिल फट जा रहा था कि ये लोग, इन्होंने कहाँ पढ़ाना है अपने बच्चों को, इनके पास तो रोटी भी नहीं है। तो याद रखिए कि ये एक ऐसी रियलिटी है जिससे कभी भी मफर नहीं हो सकता। फिर इसी तरह से आगे चलते हैं बुजुर्गों के हकूक पे। बड़े लोग, बुजुर्ग, पहली बात यह कि बूढ़े मुसलमान की इज्जत अल्लाह की इज्जत का हिस्सा है। हदीस नोट कीजिएगा, आपको आज के बाद कभी भी कोई बड़ी उम्र का शख्स बुरा नहीं लगेगा इंशाल्लाह। अबू दाऊद की रिवायत है 48-43। आपने फरमाया, बिला शुबा बूढ़े मुसलमान और साहिबे कुरान की इज्जत करना जो इसमें गलूव और तकसीर से बचता हो, यानी ऐसा साहिबे कुरान जो गलूव वाली बातें ना करता रहे, और इसी तरह हाकिम आदल की इज्जत करना अल्लाह अज़्ज़ व जल की इज्जत करने का हिस्सा है। बात समझ गए? यानी बड़े की इज्जत करना ऐसे है जैसे आपने अल्लाह की इज्जत की। फिर दूसरी बात आपने फरमाया, बड़ों की इज्जत ना करने वाला हम में से नहीं है। लैसा मिन्ना मल्लम यरहम सगीरना वयूक़िर कबीरना वयामुरु बिल मारूफ वयनहा अनिल मुनकर। तिर्मिज़ी की रिवायत है 1921 और 1919। इब्ने अब्बास से रिवायत है कि वो हम में से नहीं जो छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों की इज्जत ना करे। फिर इसी तरह अबू दाऊद 49-43 इब्ने उमर से है, आपने फरमाया, जो हमारे छोटों पर शफकत ना करे, जो हमारे छोटों पर शफकत ना करे। शफकत समझते हैं किस पे की जाती है? बच्चों पे, यानी उनको बच्चों की तरह ना करे और हमारे बड़ों का हक ना पहचाने, वो हम में से नहीं है। तो क्या करना चाहिए? बड़े लोगों के मर्तबे और इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोगों को उनके मर्तबों के मुताबिक इज्जत दो। बुखारी 5791। फिर इसी तरह बड़ों के साथ खैर और बरकत होती है। इसके बाद तो किसी को घर के बुजुर्ग बुरे नहीं लगने चाहिए। मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है 210। तुम्हारे बड़ों के साथ ही तो तुम में खैर और बरकत है। आप कहते हैं अम्मी जी दवाइयाँ खा जाती हैं 1,000 रुपये की, इनकी बरकत की वजह से आपके शोहर की कमाई में 10,000 की बरकत हो सकती है। आपको 1,000 चुभता है, और ये पता कब चलेगा? जब अम्मी जी नहीं रहेंगी। फिर वो 1,000 की दवाई कम नहीं होगी, वो 10,000 की बरकत कम हो जाएगी। तो याद रखिए, बड़ों की बरकत होती है। आपने फरमाया, एक और रिवायत सुन लीजिए, नबी सल्लम ने फरमाया कि हमारे बड़ों की वजह से ही हम में खैर और बरकत है, बस वो हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता और हमारे बड़ों की शान में गुस्ताखी करता है। खुशकिस्मत है वो शख्स जिसके पास बड़े हों और वो उनकी इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे, और बदबख्त है वो जो बड़ों के आगे ऊंची आवाज़ में बोले, बदतमीज़ी करे या उनको बुरा भला कहे। फिर इसी तरह हुस्न सलूक की मिसालें हैं बूढ़े लोगों के साथ, किन की? अंबिया कराम की। सिर्फ हवाले नोट कर लीजिए, कसस 22-24। मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन की तरफ गए तो वहाँ जाकर उन्होंने हज़रत शुएब नाम के जो शख्स थे उनके साथ कितना अच्छा मामला किया कि उनकी बेटियों की मदद भी की और बाद में फिर उनकी दी हुई ज़िम्मेदारी को कबूल भी किया। फिर इसी तरह सूरत यूसुफ 78 क्या कहा? कालू या अय्युहल अज़ीज़ु इन्ना लहू अबन शैखन कबीरा, बेशक इसका बाप बूढ़ा भी है और बड़ा भी है, फ़खुज़ अहदना मकानहू, हम में से किसी एक को इसकी जगह पे ले लें। तो अम्बिया कराम भी बड़ों की बात करते थे। फिर अगली बात क्या कि जब लोगों को नमाज पढ़ाएं तो हल्की नमाज पढ़ें। क्यों? क्योंकि आपके पीछे कुछ बुज़ुर्ग भी नमाज पढ़ सकते हैं। बुखारी की रिवायत 671 फरमाया, कमज़ोर बीमार और बूढ़े भी होते हैं, तो जब साथ हो तो हल्की नमाज पढ़ो और अकेले में जितनी मर्जी पढ़ो। फिर इसी तरह सूरह बनी इसराइल 23-24, इसमें भी बड़ों की साथ अच्छे मामले की बात की गई है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि बड़ों को बोझ नहीं समझना चाहिए। कभी तो वो आपसे भी ज़्यादा जवान थे, उन्होंने तो एक एक कतरा जमा करके चीज़ों को जमा किया। फिर इसी तरह से आप देखिए कि बड़ों को मशवरे में शामिल कीजिए। अक़ल तो है ना, चेहरे पे झुरियाँ आ गई हैं, अक़ल में तो नहीं आ गई, चल नहीं सक रहे, भाग दौड़ नहीं कर पा रहे, तजुर्बे की धूल तो उनके पास आपसे भी ज़्यादा है, तो बड़ों की इज़्ज़त करें, बादब बाद नसीब। फिर इसी तरह से आप देखिए मज़दूरों के हकूक, किसी सोसाइटी में कुछ परसेंट ही सही हैंडीकैप्ड लोग होते हैं। इन मुल्कों में लोग इसलिए हमदर्दियाँ जीत लेते हैं कि इन्होंने हर जगह हैंडीकैप लोगों के लिए इंतज़ाम किए होते हैं। इस्लाम भी इसी की दावत देता है आपको मुझे। हैंडीकैप्स में से एक शख्स इब्ने मकतूम, अबस व तवल्ला जाहुल अमा, आयत 1-4 सूरत अबस, एक नाबीना शख्स का हक रखते हुए अल्लाह ने कुरान में नबी पे अताब नाजिल किया। ज़रा सोचिए, अल्लाह के नबी ने कभी इब्ने मकतूम को ये कहा होगा कि तुम्हारी वजह से मुझे डांट पड़ गई? लेकिन माजूरों का हक होता है। फिर इसी तरह अंधे, लंगड़े और बीमार पर कोई तंगी नहीं है। सूरत नूर आयत 61 आप पढ़ चुके हैं, लईस अलल आरज, लईस अलल आमा हरज वला अलल आरज हरज वला अलल मरीद हरज। तो अल्लाह ने इन लोगों का तज़करा और इनके हकूक़ की बात कुरान पाक में की। पहले लोग मिलकर खाते थे एक जगह, तो ऐसे हैंडीकैप लोगों का हक दिया गया कि ऐसा ना हो कि तुम सारा खा जाओ, अच्छा खा जाओ, और नबीना शख्स बेचारा वहाँ से कुछ खा ना सके, लंगड़ा वहाँ भी पहुँच ही नहीं पा रहा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि दीन के कामों से रुकना, लंगड़ा और अंधा कोई गुना नहीं है उन पर। सूरत फत आयत 17, ना अंधे पर गुना, ना लंगड़े पर गुना, ना बीमार पर, हर जो कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा तो अल्लाह इनको बागों में रखेगा। क्या पता चला कि ऐसे लोग जो हैं इनको फर्स्ट सर्व करना चाहिए। हर मुआशरे में ऐसे हैं, अगर रास्ते में हैं तो सड़क पार करा दीजिए, इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। या फिर दुख और तकलीफ के साथ कहूँगी, नाबीना के साथ क्या लफ्ज़ लगा हुआ है आज हमारे कल्चर में, और हाफिज़ किसको कहते हैं और मुल्ला किसको कहते हैं, और उनकी छड़ी लेकर आगे भागना, ये एक मुसलमान माशरे का किरदार नहीं है। और कभी किसी को देखें तो सोचें, मैं भी तो इसकी जगह हो सकती हूँ। फिर इसके बाद अगर हम मज़दूरों के साथ ही, एक साथ ब्रैकेट में लफ्ज़ लिख लीजिए, मुलाजिमों के, मज़दूरों और मुलाजिमों के हकूक, तो इसमें तो हम पाकिस्तानी इंडियन कल्चर वालों को ख़ास तौर पे अपने मुल्कों में रहते हुए बहुत इस्लाह की ज़रूरत है। इन मुल्कों में मेड आती है, हम कहते हैं हेलो हाउ यू डूइंग, हेल्प योर सेल्फ, प्लीज़ टेक ड्रिंक फ्रॉम योर मेक टी, और अपने मुल्कों में आती हैं तो क्या करते हैं, इतनी देर कर दी, डांट से ही आगाज़ और डांट से ही अंजाम, जाते हुए भी डांट खा के जाती है वो मासी और आते हुए भी डांट खाती है। یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. تو لکھیے گا اللہ کے نبی نے اپنے خادموں کو کبھی اف تک نہ کہا. بخاری 6038. حضرت انس کی دلیل ہے، 10 سال تک نبی کے خادم رہے لیکن آپ نے کبھی اف نہیں کہا، اور اگر اف سے بھی کوئی چھوٹا لفظ ہوتا تو آپ وہ بھی نہ کہتے. پھر آپ نے کہا کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. وہی جو پیچھے روایت سنائی تھی ابو ذر کی روایت، کہا کہ میرا ایک شخص غلام تھا، میں نے اس کو گالی دی، اس کی ماں کی غیرت دلائی تو آپ تک بات کی، تو آپ نے کہا کہ تم ایسے شخصوں کے جس میں ابھی تک جاہلیت ہے، یاد رکھو یہ غلام تمہارے بھائی ہیں. تو لہٰذا ایسے لوگوں کو بھائی سمجھنا چاہیے، بہن سمجھنا چاہیے، اور ان کے برتنوں کو الگ رکھنا اور گلاس بھی الگ اور ٹوٹے ہوئے برتنوں میں کھانا دینا، کبھی دل پہ تو لے کر سوچیے. اللہ کہتا ہے یو شوڈ بی آن دا ریسیونگ اینڈ. پھر دیکھو تم کیا کرو گے، سورہ قرآن میں آیتیں موجود ہیں. تو بخاری 2545 کہ ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح قیامت کے دن مزدور کو اس کی مزدوری نہ دینے والے کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوے دار بنیں گے، یعنی آپ ان کے وکیل بنیں گے، لائر ہوں گے. بخاری 2227. مت کیجئے ماسی سے پیسے بچا لیے، فلاں رکشے والے سے بچا لیے، بیچارہ ہینڈی مین آیا کام کرایا تو پیسے نہ دیے. آپ نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں، قیامت کے دن میں ان کا مدعی بنوں گا. ایک وہ جس نے میرے نام پر عہد کیا اور وہ توڑ دیا، وہ شخص جو کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائے، اور وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا، پورا کام لیا لیکن مزدوری نہ دی. پھر اسی طرح ان میں سے ان کے حقوق میں کیا، اگر آپ کے لیے کوئی کھانا پکاتی ہے یا پکاتا ہے تو تھوڑا سا اس کو ضرور کھلا دیجئے. بخاری کی روایت 5460 کہتے ہیں یہ فریش مرغی دے دو اور جا کے فریج میں سے کل کی دال لے لو. اس کا بھی تو دل کرے گا، اور آپ خود نہیں دیں گے نا پھر وہ چوری کھائیں گے، پھر ان کا بھی دل کرے گا، خوشبو تو ان کو سب سے زیادہ آئی تھی. پھر اسی طرح سے مزدوروں کو ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دینی چاہیے. ابن ماجہ 2443. مراجعہ کے فوراً دے دو. خادم کو کتنا کو معاف کریں، اس کی غلطیوں کو کتنا کو معاف کریں، یہ بھی ایک کوسچن ہے، دل میں آتا ہے، سوال جواب اس کے اوپر ہوتے ہیں. تو اس کا جواب کیا ہے، ابو داؤد 5164. ایک شخص نے آ کر بالکل یہی سوال کیا تھا تو آپ خاموش رہے، پھر سوال کیا پھر خاموش ہو گئے، تیسری بار آپ نے کہا اسے ہر روز 70 بار معاف کرو. اللہ اکبر کبیرہ. تو آپ دیکھیں یہ بھی انسان ہے، کل کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے، کل انہی کے بچے پڑھ لکھ جائیں. ایسا واقعہ میں نے سنا ایک ریل میں کہ جن کے ملازم تھے ان پہ بینکرپسی ہو گئی، چند سالوں میں وہ سارا سود لگا پانی، بزنس سب ختم ہو گیا، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے. اور وہ ڈرائیور جو گھر میں تھا کسی دور میں، اس کا بچہ پڑ گیا، اور اس کا بچہ پڑھ کر ایک اعلیٰ بزنس ہولڈر بنا، تو اس کے پاس وہ مالک کا بیٹا ملازمت ڈھونڈنے آیا. تل کلیام ندا بلوحا بین الناس. یہ وہ دن ہے جو ہم لوگوں کے بیچ میں رکھتے ہیں، پھراتے ہیں. تو لہٰذا کبھی بھی اکڑ نہیں دکھانی چاہیے. تو معاشرتی حقوق کا آخری ٹاپک کیا ہے، جانوروں کے حقوق. دیکھیے معاشرے میں جاندار چیزوں میں جانور بھی تو ہیں. تو پہلی بات ہے کہ جانوروں کو تکلیف نہ دی جائے. اللہ کے نبی ایک سفر میں تھے تو سرخاب نام کا ایک پرندہ آپ کے سر کے اوپر آیا اور پھڑ پھڑانے لگا، رو کر شکوہ کر رہا تھا. کیا تھا، اس نے اپنی زبان سے بتایا کہ اس کے انڈے کسی شخص نے لے لیے اور وہ تکلیف پہنچائیں. تو آپ نے کہا کہ اس پہ رحم کرو اور اس کے انڈے واپس کرو. یہ صحیح ہے ناصر الدین البانی کی بک، اس کی روایت ہے 25 اور ادب المفرد میں بھی 382. پھر اس طرح جانوروں کو آگ میں نہیں جلایا جا سکتا، کسی کو بھی. آپ ایک سفر میں تھے اور وہاں بھی کہتے ہیں کہ ایک چڑیا دیکھی جس کے 2 بچے تھے، ہم نے اس کے بچے پکڑ لیے. تو اس کی ماں پریشان ہو کر بچوں پر گرنے لگی، تو اللہ کے نبی آئے، پوچھا اس کو کس نے تنگ کیا، اس کے بچے واپس کرو. پھر آپ نے دیکھا کہ چونٹیوں کا ایک بل تھا، یعنی ایک چھوٹی سی جگہ تھی جہاں چونٹیاں تھیں، تو صحابہ میں سے کسی نے وہاں آگ لگا دی، ایسی لگا دی ہوگی کہ ہمیں چونٹیاں نہ کاٹیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کس نے جلایا، کہا ہم نے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا یہ کسی کا حق نہیں کہ وہ کسی کو آگ سے عذاب دے. ابو داؤد 5268. پھر اسی طرح جانوروں پر ان کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. اور اگلی بات، معصوم جانوروں کو باندھ رکھنا اور کھانا نہ دینا ظلم ہے. بخاری کی روایت 3318 بلی والی کہ ایک عورت صرف بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو کی گئی کیونکہ اس نے اس کو باندھ دیا اور نہ کھلایا اور نہ پلایا. پھر اس طرح مزی جانوروں کو مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جانوروں میں 5 جانور ایسے ہیں جس کو قتل کرنے میں گناہ نہیں ہے, مثلا کوا, چیل, بچھو, چوہا, کاٹنے والا کتا. یہ صحیح بخاری کی بھی روایت ہے اور مسلم کی بھی ہے, 3314 بخاری اور مسلم 2873. تو آپ دیکھیے وہ دین جو جانوروں کے حقوق بھی دیتا ہے پھر وہ انسانوں کے معاملے میں کتنا سیریس ہوگا. آپ یہاں سے دیکھیے کیا آپ اس دین کو کسی کے سامنے بھی پیش کرتے ہوئے کوئی شرمندگی محسوس کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ ہمارا یہ معاشرتی حقوق کا معاملہ پورا ہوا ہے. سوسائٹی میں پستے ہوئے لوگ, مختلف قسم کے جو لوگ ہیں, ان کو آپ نے میں نے کیسے ڈیل کرنا ہے؟ کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ادھر. جی اتی دیکھیے, ایک ہے لفظ فقیر اور ایک ہے مسکین, دونوں کو لکھے. ایک مسکین ہے سکنا سے, سین کاف نون, وہ شخص جو غربت کی وجہ سے ایک ہی جگہ ٹھہرا رہے. مسکن, سکون, سکینت, گھر کو کہتے ہیں نا. یہ وہ لوگ ہیں جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں. مثلا آپ کی فیملی میں کئی ایسے لوگ ہوں گے, شادی کارڈ جب آتا ہے نا تو وہ دکھی ہو جاتے ہیں. کیوں دکھی ہو جاتے ہیں؟ ان کو غم کیا پڑ جاتا ہے کہ شادی میں جائیں گے تو پیسے کہاں سے دیں گے, بچوں کے کپڑے کہاں. یہ ہے مسکین. کہہ لیجئے کہ عزت دار, سفید پوش, اپنی عزت بچا رہے ہیں, بس ضروریات زندگی پوری کر پاتے ہیں, دیٹس اٹ. گاڑی ہے, پٹرول کے پیسے نہیں ہیں. ہو سکتا ہے ان کا گھر بھی اپنا ہو لیکن اس دن بچوں کو کھانا دینے کے لیے پیسے بھی نہ ہو. دہاڑی دار, مزدور, ہینڈی مین, ڈے ٹو ڈے ریڑی لگانے والے, ٹھیک ہے. دوسرے فقیر, فقیر فقر سے, فقر کہتے ہیں کمر کے مہرے کو جو بیک بون ہے نا, اسپائنل کارڈ. تو فقر وہ ہوتی ہے غربت جس میں کمر ٹوٹ جائے. کمر توڑ مہنگائی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا نا, وہی لفظ اس میں یاد رکھیے گا. فقیر زیادہ ورسٹ ہے مسکین سے. کیا کریں؟ ڈھونڈیے. مسکین دوسرے سے مانگتا نہیں ہے, فقیر مانگ لیتا ہے کبھی کبھی, اور فقیر سے بھی پھر آگے بڑھ کے بھکاری, بھیک مانگنے والے, بیگرز. تو آپ کو اپنی سمجھ سے ان لوگوں کو ڈھونڈنا پڑے گا. کچھ لوگ اپنی عزت رکھ لیتے ہیں, نہیں کسی سے مانگتے. آپ خود ان کو جا کر دے دیجیے, ٹھیک ہے جی. آپ جی بالکل جی, یہ بھی اچھا سوال ہے. دیکھیے یتیمی دو چیزوں سے ختم ہوتی ہے, مرد ہے لڑکا ہے تو بالغ, اور آف کورس لڑکی ہے تو اس کی شادی, شادی ہو گئی, یعنی جب دوسرا کوئی مرد اس کی ٹیک کیئر کرنے پہ آ جائے تو. جی آپ نہیں کرنا چاہیے. جی مجھے اندازہ ہو گیا, جو الیکٹرک شاک کے ساتھ مچھر کو مار دیتے ہیں. کوشش کیجئے کہ صفائی کا اہتمام کریں, لیکن بہرحال اس میں میں کوئی فتویٰ تو نہیں دے سکتی, لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. جی آپ جی جی, جو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں ان کا تو پھر اور بات ہے نا. جی آپ دیکھیے, جو تکلیف دیتی ہیں چیزیں یا جن کو آپ دوسری طرف سے لے لیتے ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ کہ جان بوجھ کے اسی چیزوں کو تکلیف دینا یا بچے پکڑ کے آگ لگا دیتے ہیں اسی چیزوں کو, اس سے بچنا چاہیے. جی آپ شاہین کس کے لیے؟ چونٹیاں. ہاں جی پوچھئے, بتا دوں آپ کو جو میں نے اس دن کا واقعہ میں بتایا. آپ دیکھیے کہ پہلے دور میں چونٹیوں کا علاج کیا تھا کہ جہاں سے چونٹی نکل رہی ہے نا ادھر جا کے ایک چٹکی آٹا ڈال دیں. آپ بھی کر کے دیکھیں, وہ آٹا آپ ڈال دیں نا وہ باہر ہی نہیں آئیں گی, وہ آٹا لینے آتی ہیں آپ سے. और आज कूपेक्स के साथ मार देंगे तो घर की बरकतें भी चली जाती हैं, वो एक बुज़ुर्ग का ख्याल था। उसी मैंने लेक्चर में सुनाया था इनको कि किस तरीके से ये मखलूकात अल्लाह की तस्बीह करती हैं, तो इनको रखिए और फिर अपनी चीज़ों को छुपा के रखें, सफाई का एहतमाम करें, खुला खाना बाहर ना रखें। क्यों उन बेचारों को आप केक और मीट चॉकलेट्स की खुशबू सुंघाते हैं? ठीक है, आप लोग एक छोटा सा स्ट्रेच ले लीजिए, आज तो बेक से लेना, खाना तो बाद में ही होगा, तो इनको भी क्या करना है। थ्री चार आप जी 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 वही वही सवाल है ना, जो चीज़ तकलीफ़ देती है उससे बचिए। देखिए कि कुछ चीज़ें रीज़न नहीं होती उसकी, मसलन जैसे आपका कसूर नहीं है, दीमक है घर में खुद से ही आ रही है, तो ज़रा मरवाना तो पड़ेगा ना उसको, और आप सफाई करते भी हैं फिर भी कॉकरोच आ जाते हैं, ऐसी चीज़ें, तो रीज़न ढूंढ के उस रीज़न को दूर करें। ठीक है, चले ठीक है, आज आप एक्सरसाइज करवाएं ज़रा आके देखूँ आपको कितनी आती है। हाँ जी, अभी तो स्ट्रेच है, उसके बाद एक्सरसाइज कराएं इनको, कुछ प्ले करते हैं।